أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. یہاں سے بنی اسرائیل پر جو نعمتیں کی گئی تھی ان کا بیان ہے، اور دنیا کی قومیں جو دنیا سے خرمست ہیں اور اللہ کے دین پر یقین رکھنے والوں سے، جو ناموزون سلوک کرتے ہیں، اس کا تذکرہ اور ان دونوں باتوں کا انجام ہے. گزشتہ آیات میں بھی پورے اسلام کی دعوت دی گئی تھی، کیونکہ صہیب رومی جس نے راستے روکنے والوں کو دولت تو دی لیکن اپنا راستہ جاری رکھا اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچا، اور وہ اخلص بن شریق جو دنیا کی چیزوں سے خرمس تھا اور نسل و حرص ہلاک کرتا تھا، تو دو آدمیوں کا تذکرہ سابقہ بھی موجود ہے، اور ایک آدمی وہ جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے، اللہ اس کے لیے قیامت کا حشر آسان کرے گا، اور دوسرا وہ جو دنیا کے رنگ رلیوں میں صرف دنیا ہی کا طلبگار ہے اور آخرت سے محروم ہے. یہ تقابل انسانوں میں ضروری ہے، کیونکہ ایک مومن ہے دوسرا کافر ہے، ایک موحد ہے دوسرا مشرک ہے، ایک متبع سنت ہے دوسرا مبتدی ہے، ان دونوں کے عواقب علیحدہ علیحدہ ہے. سل بنی اسرائیل، آپ پوچھئے اسرائیلیوں سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنا دے چکے تھے ان کو معجزات واضح موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، داؤد علیہ السلام کے ذریعے، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ مسیح کے ذریعے. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو تبدیل کرے خدا کے اعزاز کو، اللہ نے جو نعمت و احسان عطا کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ، بعد اس کے گواہ چکی ہو ان کو، تو یہ تو مستحق کے عذاب ہوگا. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت جو ان کو عطا ہے، بنی اسرائیل میں متعدد انبیاء کی باست ہے اور ان کا ہمیشہ ناروا سلوک رہا ہے. سب کے آخر میں محمد عربی، الرسول العاشمی والنبی العدنانی، المبعوث الی العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہی سابقہ ہتھ کنڈے تھے ان کے. زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا، خوبصورت بنایا گیا کافروں کے لیے دنیا کی زندگی. کافر تو یہی سمجھتا ہے نا کہ بس یہ دنیا ہے اور میں ہوں، اگر یہ زندگی مجھ سے چھن گئی تو سب کچھ چھن گیا، کیونکہ وہ آخرت کا تو یقین نہیں کرتا. قدرت الہی ہے کہ کفار کو دنیا کی چیزیں بھی وافر ملتی ہے، اور ان کے یہ آرمان دنیا ہی میں پورا کیا جاتا ہے. قرآن شریف میں آگے جا کر زخرف میں ہے کہ ہم تو ان کے گھروں کی سیڑھیاں اور ان کے چھت اور ان کی ضروریات چاندی اور سونے کے کر دے دیں، لیکن یہ خیال ہے کہ کہیں مسلمانوں کے لیے آزمائش سخت نہ ہو جائے. خوبصورت دکھایا گیا کافروں کے لیے دنیا کی زندگی. دیکھو ایک تو ان پر پابندی نہیں، آپ پر پابندی ہے، آج آپ کا پہلا روزہ ہے، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک آپ کوئی چیز کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے. وقفے میں جا کے آپ گرم گرم چائے پی لیتے تھے، وہ بھی بند کر دی گئی، ختم. ایک مہینے کے لیے قانونی پابندی. دوسری بات یہ کہ کافر کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ آپ فقہا کہتے ہیں مکلف بالفروع نہیں ہے، یعنی ان کو روزے سے اور نہ کھانے اور نہ پینے سے کوئی واسطہ ہی نہیں، وہ صرف سے ایمان نہیں رکھتے ہیں. بعض روایت میں کہ دنیا تو کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے جیل خانہ ہے. مومن کی ترقی اس میں ہے کہ وہ پابندیاں اختیار کر لے. اگر مومن پابندیوں سے باہر ہو جائے تو وہ ایمان نہیں رہے گا، وہ معاذ اللہ کافروں کی طرح خراب ہو جائے گا. وہ ایک آدمی کو کتے نے کاٹا تھا تو وہ فریاد کر رہا تھا، تو اس گھر میں منی چھوٹی بچی بھی تھی، وہ آہستہ آہستہ بزرگ کے پاس آئی، بابا جی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے کتے نے کاٹا ہے. کیسے کاٹا؟ چھوٹی بچی تھی نا. کہا میرے جو پاؤں ہے انگوٹھا اس کو منہ میں چبایا اور دانتوں سے اس کو کاٹا. چھوٹی منی بابا سے پوچھتی ہے کتے کے منہ میں کتنے دانت ہوتے ہیں؟ کہا چھ یا آٹھ. کہا آپ کے منہ میں کتنے دانت ہیں؟ کہا بتیس. کہا وہ جب آپ کا پاؤں کاٹ رہا تھا تو آپ بھی اس کی دم کاٹتے تھے؟ بتیس دانت آپ کے ہیں اور آپ نے اس کو نہیں کاٹا. بزرگ نے کہا وہ اس لیے کاٹ رہا تھا کہ وہ کتا تھا، ہمیں اس لیے نہیں کاٹ سکا کہ میں انسان تھا، میں کتا نہیں ہوں کہ کتوں کی طرح کاٹوں. تو آپ دیکھیں منکرین حدیث، منکرین فقہ، دشمنان صحابہ، مبغضین توحید و سنت، وہ کس طرح اہل حق کو بدگوئی کے ساتھ یاد کرتے، کل کلاب. لیکن اہل حق ان کے بارے میں حد درجے محتاط. خوبصورت دکھایا گیا ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں دنیا کی زندگی، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں. والذین اتقوا، اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، فوقہم یوم القیامہ، وہ اونچے ہوں گے ان کافروں سے قیامت کے دن. قیامت کا دن جو ہوگا اس وقت تو ایمان والوں کے مزے ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے. کسی کا رزق بہت وسیع ہے اور بہت زیادہ ہے، کسی کا رزق بہت تنگ ہے، بہت پریشانی کا ہے، دونوں قدرت کے کرشمے ہیں. دنیا میں مومن پر کچھ پابندیاں ہیں، کمانے کے بھی خرچ کرنے کے بھی. من این انفقا، وہ من عین ایک تصبہ، کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا. اللہ اکبر و کبیرہ. کان الناس امتا واحدہ، لوگ سب ایک جیسے تھے، تمام دنیا نسل انسانی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نوح علیہ السلام کے زمانے تک سب ایک جیسے تھے. آدم علیہ السلام سرندیب میں، سیلون میں، جو آج کل سری لنکا کہلاتا ہے، یہاں تشریف لائے. ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر آدم علیہ السلام کا نشان ہے جہاں وہ اترے. اور قدیم نقشے میں یہ سارا ہندوستان ہے، اس لیے ہندوستان کو باب النبوہ کہتے ہیں، اور اس جگہ کو، سرندیب کو، قدم آدم کہتے ہیں. قدم آدم جانے کا اتفاق ہوا ہے الحمدللہ، چونکہ مہاتما گوتم بدھ والوں کی حکومت ہے وہاں، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. سنا ہے انہوں نے آدم علیہ السلام کی جگہ پر گوتم بدھ رکھا ہوا ہے، اور یہ تاثر دے رہے ہیں جیسے یہ مہاتما گوتم بدھ کی جگہ ہے. کذابین اس طرح ہوتے ہیں. تو تھے لوگ ایک امت جیسے، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ حضرت شیس علیہ السلام، ان دونوں زمانوں میں تو لوگ ایک جگہ تھے اور ایک جیسے تھے. فبعث اللہ النبیین، پس بھیج دی اللہ نے پیغمبر، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈر سنانے والے، وانزل معہم الکتاب بالحق، اور دے دی ان کو کتاب برحق. اللہ نے کتاب نازل فرمائی، کہتے 104 کتابیں ہیں، یعنی 100 صحیف ہیں، چار بڑی کتابیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن کریم. نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، اور طوفان سے خلائق پھیل گئے. نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے، سام، حام، یافس، اور چھوٹا بیٹا کنعان تھا، یعنی چھوٹا، وہ خود تو طوفان میں غرق ہو گیا، لیکن اس کا بیٹا رہ گیا خوشنگ، جس کو خوشرنگ بھی کہتے تھے. تو ایک پوتا اور تین بیٹے، وجعلنا ذریتهم الباقین، باقی دنیا ان سے آباد ہو گئی. خوشنگ کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا ہند اور دوسرے کا نام تھا سن. ہند کے 60 بیٹے تھے، سن کے، ان میں دیبل ہے، اربل ہے، اور سکھر ہے، ملتان ہے، پشاور ہے، کاشغر ہے، کابل ہے، زابل ہے، یہ سب کے سب سن کے حدود ہے، یہ سندھ ہے. ابو ریحان البیرونی نے دنیا کا جغرافیہ لکھا ہے، 5ویں صدی ہجری کا مورخ ہے، سائنسدان ہے، اور ابو ریحان کی قبر غزنی میں ہے. اس نے لکھا ہے، ولدت بالبیرانیہ وہی قرية من قرى السند والسند من نواحی کابل. میں بیرانیہ میں پیدا ہوا ہوں، جو سن کا ایک گاؤں ہے، اور سن کابل کا صوبہ ہے. قدیم نقشہ اس طرح بھی رہا ہے، دنیا کے نقشے تبدیل ہوتے ہیں. چار آدمیوں نے دنیا کے نقشے لکھے، ایک امام مسعودی نے لکھا ہے، اس کو کہتے ہیں مروج الذهب و معادن الجوہر، چار جلدوں میں. اور دوسرا بلازری ہے، محدث بلازری، اور اس کا نام ہے فتوح البلدان. اور تیسرا ابن بطوطہ ہے جس نے الرحلہ لکھا ہے، الرحلہ. اللہ اکبر. اور چوتھا مولانا جسیم الدین ہے، چمن بلوچستان کا رہنے والا، جس نے آئین کائنات لکھا ہے، اور وہ سب پہ حاوی ہے مگر کتاب مخطوط ہے اور ناپید ہے، کچھ حصے مل رہے ہیں. بس بھیج دیے خدا نے پیغمبر، خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے، اور اتارا ان کے ساتھ کتاب حق ثابت کرنے کے لیے، لیحکم بین الناس، تاکہ فیصلہ کریں لوگوں کا، فی مختلفو فی ہے، جن مسائل میں اختلاف کرتے ہیں، تو گویا اختلافات ختم کرنے کے لیے کتاب آئی ہے. قرآن شریف کے ذریعے بڑے بڑے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ قرآن کو مانا جائے اور اس کو سمجھا جائے. اس لیے امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ پہلے استدلال قرآن سے کیا جائے اور پھر سنت اور حدیث سے اور پھر صحابہ کے فتاوی و آثار سے، اس کے بعد جو تابعین ہیں تو ابو حنیفہ خود تابعی ہے. یاخذ ما یشاء و یرد ما یشاء. اللہ اکبر. ومختلف فیہ، اختلاف نہیں کیا ہے آسمانی کتاب میں، الا الذین اوتوہ، مگر ان لوگوں نے جن کو دی گئی ہے. خود علماء نے اختلاف کیا، خود کتاب کے مستحقین نے اور وارثوں نے اختلافات کیے. من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آگئی ان کے پاس روشن دلیلیں. یہ اختلاف کیوں کرتے عالم لوگ؟ بغیم بینہم، ضد کرتے آپس میں. مجھے ایک مولوی صاحب نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ بٹن پٹی دائیں بائیں پہ اور نہ سننا تھا، مجھے پتا ہے کہ تمام کتابوں میں ہے کہ تسبیحات دائیں ہاتھ سے گننے. میں جانتا ہوں کہ سنتیں چھوڑ کر تسبیحات کے لیے بیٹھے رہنا خلاف سنت، لیکن چونکہ ان مسائل کو آپ نے اٹھایا ہے اس لیے میں نہیں مانتا ہوں. بغیم بینہم، آپس میں ضد کرتے ہوئے، اور زد ان میں اتنا ہے توبہ علیہ باللہ، جس کی کوئی حد نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کے خلاف جو بات کرتے ہیں، تو تفسیر قرطبی میں ہے کہ ان کی شہادت ایک دوسرے کے خلاف نہ مانی جائے. لئنہم یاکلون لحوم بعضہم، ایک دوسرے کا گوشت چباتے ہیں. توبہ. آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، آپ کسی سے کوئی بھی ضد نہ کریں، ہر اہل حق کے لیے دعا کریں، حسن کی دعا، صحت کی دعا، توفیق کی دعا، علم کی برکتوں کی دعا، آپ بغیم بین ہو زد اور عناد کی آگ سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے اہل حق علماء سے کوئی اختلاف نہیں، سب آسمان کے ستارے، اور اللہ نے کسی نہ کسی طرح ان سے بھی ہدایت جاری فرمائی. وہ بھی جہاں امام ہے، جہاں مدرس ہے، جہاں محتمم ہے، جس جگہ وہ واعظ نصیحت کر دے، ہمیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور کبھی بھی عالم کے خلاف فتویٰ نہ لکھو. بالکل، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے، جس طرف عالم ہو آپ اس طرف فیصلہ کریں. یہ ایک میری نصیحت یاد رکھے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلطی پر ہے تو علیحدہ ملاقات کرے اس سے، بتا دے کہ اس طرح صحیح نہیں، نقصان پہنچ جائے گا آپ کو، پیچھے ہٹے اس سے. جب فیصلہ اس کے خلاف آتا ہو تو آپ معذرت کر لیں کہ میں ایک عالم کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا، مجھے بھی لوگ عالم دین کہتے ہیں. شیخ الحدیث مولانا زکریہ تشریف لائے تھے پاکستان، یہ تبلیغ نصاب جنہوں نے لکھی ہے، فضائل صدقات اور جز المسالک، لام الدراری، ابو داؤد 20 جلد، وزن المجود کے حواشی، اور سینکڑوں قیمتی کتابیں. بڑے محدث تھے اپنے زمانے کے، بڑے برکات والے تھے. بنوری ٹاؤن، مولانا یوسف بنوری کا انتقال ہو چکا تھا، اور مقامی کمیٹی جو تھی انجمن اشاعت القرآن، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ بنوری ٹاؤن ہمارا ہے. اور مفتی ولی احسن، مفتی احمد رحمان، وہاں جتنے مدرسین تھے ان کو کہا تھا تم یہاں سے نکل جاؤ، نکل جاؤ. تو شیخ کو کہا آپ فیصلہ کریں، شیخ نے کہا میں فیصلہ نہیں کر سکتا، میں فریق ہوں، جدھر مولانا یوسف بنوری اور ان کے مدرسین ہیں میں اس طرف ہوں، لہذا میں حکم نہیں بن سکتا، میں تو فریق ہوں، میں ان کی طرف ہوں، اور میری شہادت و گواہی یہ ہے کہ حضرت بنوری کا. سبحان اللہ. کبھی بھی اس بات کے لیے تیار نہ ہو کہ آپ کسی عالم دین کے خلاف گواہی دے، کبھی بھی یہ کام نہ کرنا. بس معذرت کر لو کہ میں یہ نہیں کر سکتا. ہمارے جہانگیرے میں پورا گاؤں ایک جگہ مل کر عید کی نماز پڑھتا تھا. پرانے زمانے میں قاضی صاحبان تھے، قاضی شمس و قمر، اور پھر قاضی عزیز الرحمن، اور وہ مر گئے تو پھر مولانا لطف اللہ صاحب اور ان کے والد. مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت بڑے عالم تھے. 1927 میں شاہ صاحب سے دور حدیث کیا تھا، دیوبند میں، اور ہر کتاب میں اول آئے تھے. مولانا محمد یوسف بنوری کے طالب علمی کے دوست تھے، دونوں دیوبند اکٹھے گئے تھے. مولانا محمد یوسف بنوری نے بیچ میں شاہ صاحب سے تعلقات بڑھائے، اور ان کی اجازت سے ان کی کتاب عرف شذی پر کام کرنے لگے، اور معارف و سنن تیار ہونے لگا. اور مولانا نے دور حدیث کر کے آ گئے. حضرت بنوری نے دور حدیث 29 میں کیا، 2 سال وہ کتاب لکھنے میں لگے رہے. جہانگیرے میں دستور یہ تھا کہ مولانا عبدالحنان سے ہمارے استاد یہ قاضیوں کے نائب تھے اور ان کی جگہ امام خطیب تھے، لیکن عیدگاہ میں صرف بیان کرتے تھے اور نماز مولانا لطف اللہ پڑھاتے تھے اور پھر خطبے میں کچھ گفتگو اور دعا. درمیان میں پیپل پارٹی کا دور آیا، اس گاؤں کے لوگ جو ہے وہ ناخدا، وہ کشتی بان جو ہے مانگان آج ٹول پیپل پارٹی ٹول. ہمارا لطف اللہ ضرور تھے بہت، انہوں نے فتویٰ دیا کہ جس آدمی نے کہا ہے کہ دکان دکاندار کی، مکان کرایہ دار کا، اور زمین کسان کی، اسلامی سوشلزم جسے وہ کہتے تھے، یہ کفر ہے. کسی کی چیز کسی کو زبردستی دینا، اور یہ بات بٹو ازم کی غلط ہے، اور سوشلزم کی وجہ سے یہ لوگ صحیح نہیں ہے، اور جذبات میں آپ نے ان کو کافر کہا، ہنگامہ ہو گیا بڑا. جب عید کے دن آئے تو ایک تھانادار تھا، ارشاد نام تھا اس کا، تھانادار دیہاتوں میں بہت بڑا آدمی ہوتا ہے، سب کا بڑا وہی ہوتا ہے، اور بڑا با اختیار ہوتا ہے. اس نے کہا کہ چونکہ مولانا لطف اللہ سے لوگ ناراض ہیں، انہوں نے مانگانوں کو کافر کہا ہے بوجہ پیپل پارٹی میں شمولیت کے، اور عیدگاہ اصلاً قاضیوں کا ہے، اور قاضیوں کا جانشین مولانا عبدالحنان ہے جو جمعیت علماء اسلام کے آدمی ہے، لہذا مولانا عبدالحنان نماز پڑھا لے تو اختلاف ختم ہے، مولانا لطف اللہ کے پیچھے تو نماز نہیں پڑھیں گے. مانگان مانگان ہوئے منگ تو کافر ہوئے نہیں منگ تو بس بوجھ نہ کہوں مولانا سے ڈیر زور اور فیصلہ ہو گیا، پورا گاؤں بیٹھ گیا کہ اس سال امامت بھی مولانا عبدالحنان کر، اور دستخط ہو گئے طرفین کے. استاد مولانا لطف اللہ بھی راضی ہو گیا غریب کہ چلو اختلاف ختم ہوتا ہے، مولوی عبدالحنان نماز پڑھا لے کیا فرق ہے. مانگان غصے میں ہے اور تیش میں ہے. مجھے وہ منظر آج بھی یاد ہے، اور مرتے دم تک یاد ہوگا. عیدگاہ کچا کچ بھرا ہوا تھا، مولانا عبدالحنان صاحب کے شباب کا دور تھا، حسن و جمال کا مرقطر تھے. آپ نے کھڑے ہو کے بہت دھواں دار تقریر کی، علماء کے منصب پر تقریر کی، اور فرمایا علماء مغرب اور مشرق میں ایک ہے، اور مولانا لطف اللہ جو ہے یہ اس زمانے کے مفخر اور غنیمت عالم ہے، ان جیسے متقی و پارسا، شب بیدار، اللہ سے ڈرنے والا میں نے نہیں دیکھا. اور لوگوں کو نصیحت کی کہ آپ عالموں کے بارے میں نرم رویش رکھیں، آپ اپنا احترام و تقدس نہ نظر انداز کریں. عقل مند لوگ تو تقریر سے سمجھ گئے تھے کہ مولانا عبدالحنان سے مولانا لطف اللہ کو پیچھے کرنا برداشت نہیں کرتا. اینڈ ٹائم پر جب بالکل صفے کڑی ہو گئی اور اللہ اکبر کرنا تھا، تو مولانا عبدالحنان نے حضرت اقدس مولانا لطف اللہ سے کہا میرا دے جی موزو گئی تاسو موزو گئی. حضرت نے مولانا لطف اللہ سے کہا، وہ عمر میں بھی بڑے تھے اور علم میں بھی بہت زیادہ تھے. ایک عجیب اور ایک لانظیر انسان تھے اور صفات تھی، صحیح معنوں میں انور شاہ کے شاگرد تھے. تو تھاندار ارشاد ادھر سے دوڑتا ہوا آیا، مولانا عبد الرحمن سے کہا فیصلہ یہ نہیں ہے. حضرت نے کہا تھاندار سے دور کھڑے ہو جاؤ، آپ تھانے دار تھانے میں ہیں، عیدگاہ میں نہیں ہیں. عیدگاہ کا تھانے دار میں ہوں اور یہاں کا سربراہ سب سے با اختیار شخصیت مولوی صاحب ہے. ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش نہ کرو، میں اپنی زندگی میں اپنے بزرگ کو پیچھے نہیں ہونے دوں. ہم مولانا لطف اللہ کو آگے کیا. اب کسی نے کہا جی مانگان نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا جو میرے پیچھے پڑھیں گے لازمت حضرت کے پیچھے پڑھیں. حضرت اقدس استاذ محترم مولانا لطف اللہ نے عید پڑھائی، اب مولانا عبدالحنان نے فرمایا میں اپنے بزرگ کو اپنے سامنے کبھی بے عزت نہیں ہونے دوں گا. حالانکہ آپس میں شدید اختلافات تھے، مولانا عبدالحنان سے مولانا مفتی محمود اور غلام غوث ہزاروی کے مضبوط ممبر تھے اور جمعیت العلماء کے آدمی تھے، اور حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ صاحب کا بڑا لڑکا حافظ الحدیث مولانا ہدایت اللہ اور قاری افضال اللہ، اور حضرت کا داماد اور بانجا قاضی حسین احمد جو بعد میں مودودی جماعت کا امیر بنا. ان کا نظریہ اس طرف تھا، لیکن مولانا صاحب نے کہا نہ، انہیں سے مشورہ لے، میرا بزرگ آستی ہے اور ان سے نماز پڑھوا لی. الحمدللہ ایسے اکابر و اسلاف سے ہم نے نماز، ہم نے شاگردی کی ہے، انہوں نے ہماری فطرت میں ڈالا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا خوب ادب کریں اور احترام کریں. اللہ اکبر و کبیر. یہاں ایک نکاح تھا، اس نکاح میں لڑکی والوں کا کہنا یہ تھا کہ میں پڑھاؤں گا عاجز فقیر، اور لڑکے والے وہ باہر سے آ رہے تھے برات لے کے، وہ مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب سکر والوں کو لا رہے تھے. تو آپس میں بہت سخت تناؤ تھا. میں نے کہا مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب سکر والے وہ ہمارے اکابر اور بزرگوں میں سے، دیوبند کے جید علماء، ہمارے مشائخ استادوں کے صف میں تھے. انہی کا لڑکا ہے نا مولوی عبدالرؤف جو دارالعلوم کراچی میں، داڑھی بڑائی شیخ جی نے سن کی سی مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی، وہ اور شام کے بزرگ تھے. فیصلہ ہوا کہ نکاح میں ہی پڑھاؤں گا، دعا بھی میں کروں گا، لیکن جب اینڈ ٹائم پر مولانا مفتی عبدالحکیم کو میں نے دیکھا میں فوراً حضرت کی طرف لپکا اور میں نے اعلان کیا کہ حضرت ہمارے اساتذہ اور مشائخ کے قبیل میں سے اور مہمان ہیں، سکر سے تشریف لائے، اگر وہ میری مسجد میں آئے تو نماز پڑھائیں گے اور میں انہیں گزارش کروں گا کہ ممبر پر بیٹھے اور بیان فرمائے، لہذا ان کے ہوتے ہوئے نہ میں نکاح پڑھاؤں گا اور نہ میں تقریر کروں گا اور نہ میں دعا کروں گا، حضرت ہی سب کچھ کریں گے. حضرت نے جب یہ ماحول دیکھا تو مجھ سے کہا آپ نے میرے اکرام میں بہت ہی آگے بڑھے، میں زندگی بھر یہ ماحول نہیں بھولوں گا، لیکن مہمان کی حیثیت سے میری درخواست ہے یعنی کہ آپ پڑھائے. وہ علیحدہ بات تھی، ان کے حکم کی تعمیل پہ میں نے پڑھایا. لیکن یاد رکھنا لڑکی والوں کو میں نے کہا کہ جب میں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں میں سے، اس کے بعد تم نے باتیں کیوں کہی؟ اور میں نے کہا خبردار کہ میں نے تمہیں اپنے پیچھے صف میں دیکھ، تم میرے ہوتے ہوئے میرے بزرگوں کو نیچے دکھانا چاہتے، تم نے میرا نام نہیں سنا. میرا کام یہ ہے کہ علماء دیوبند، اولیاء، صلحاء، ان کی تعظیم تکریم ہمیشہ برقرار رہے. اللہ اکبر. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا عبد الغفور مدنی عباسی. جدبہ ایک علاقہ ہے یاغستان کی طرف، شیخ وہیں کہتے ہیں، اور ہندوستان مدرسہ عبد الرب اور صدیقیہ وغیرہ کے پڑے ہوئے تھے. اور مولانا فضل علی صاحب مسکین پور شریف، ان کے بارے میں ان کا وہ تھا، نسبت تھی، اور شیخ طریقت تھے اپنے زمانے کے. ترکیہ کے زمانے سے مدینہ میں آباد تھے، ان کو شہریت مل گئی تھی. ان کا بیٹا تھا مولانا عبدالحق صاحب، ان کا داماد تھا وہ خلیفہ مولانا لطف اللہ، استاد مولانا لطف اللہ کے نام پہ. اس زمانے میں کراچی کے اندر پنجابی سوداگران کا غلبہ تھا. پنجابی سوداگران ایک پارٹی ہے، بہت بڑے تجار ہیں، سیٹ سلیم اور سیٹ افضل اور سیٹ عابد. ہو سیٹ عابد کا نکاح تھا، اور سیٹ عابد کا نکاح ایسا کہ ایوب خان اس میں آ رہا تھا، فیلڈ مارشل محمد ایوب خان اور جنرل موسیٰ اور بڑے بڑے لوگ اس میں تھے. اور اخبارات میں آیا تھا کہ نکاح پڑھنے کے لیے مولانا عبد الغفور مدنی عباسی مدینہ منورہ سے تشریف لا رہے ہیں، اور کراچی میں میلے جیسے سما تھا. مولانا عبد الغفور مدنی عباسی کی تشریف آوری پر کراچی کے مقتدر علماء جمع کیے جا رہے تھے. مولانا احتشام الحق اور خطیب متین اور مفتی محمد شفیع اور حضرت بنوری. حضرت بنوری کی خدمت میں جب لوگ گئے، آپ نے کہا نکاح پڑھانا مجھے نہیں آتا کہ عبد الغفور مدینے سے آ رہا ہے، نکاح تو میں پڑھا سکتا تھا، عبد الغفور کیوں مدینے سے آ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا عجیب مولوی، عبد الغفور عباسی مدنی، وہ اس گرانے پنجابی سوداگران کا شیخ تھا. آپ نے کہا میں نہیں آؤں، میرے ہوتے ہوئے کوئی اور نکاح پڑھائے میں برداشت نہیں کروں گا. مولانا بنوری آپ نے دیکھا نہیں، کاش دیکھ لیتے. ملوک اور سلاطین ان کے سامنے اطفال نظر آتے، چھوٹے بچے نظر آتے، آپ بڑے گن گرج کے عالم تھے، بہت ہی سراسیمگی پھیل گئی. ایک اور ہمارے بزرگ عالم تھے مولانا لطف اللہ صاحب، وہ سابری مسجد سیٹ سلیم کی مل میں امام تھے، اور کوڑا خٹک جامع اسلامیہ باچا گل بخاری کے شاگرد تھے، اور ہمارے مغلکی کے رہنے والے تھے، اور ان کی والدہ جہانگیرے کی تھی. ان کے بیٹے آج کل شیر شاہ میں آباد ہیں، اللہ انہیں خوش و خرم رکھے. میرے داخلے کے وقت بھی مولانا لطف اللہ، یہ شیر شاہ والے جو اصلاً مغل کی کہتے، اور یہ سیٹ سلیم کی مسجد میں امام تھے، صابری مسجد میں، یہ مولانا بنوری کے پاس آئے، اور مولانا بنوری سے کہا آپ آئے، اگر آپ نہیں آئے مجھے نکال دیں گے. مولانا نے کہا پاکستان رہے یا نہ رہے میں نہیں آؤں گا. میرے ہوتے ہوئے عبد الغفور نکاح پڑا بولے تو راضی، مت نکاح تو راضی، بولے راضی عبد الغفور. حالانکہ جی کے دن سکار اگئی پچاس کرا واڑی مولانا وینا، بڑا ہنگامہ ہو گئے شہر میں. زہر کے بعد حضرت مولانا عبد الغفور کی فلائٹ تھی جدے سے کراچی، اور شام کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد نکاح ہوگا. مولانا عبدالغفور ان کو ایئرپورٹ پر پتہ چلا کہ یہ صورتحال بنی, ذرا سن لو. مولانا عبدالغفور نے جب سنا انہوں نے فرمایا مجھے پاکستان نہ آنا برداشت ہے لیکن مولانا محمد یوسف بنوری کو ناراض کرنا برداشت نہیں. میں پاکستان میں دو مدرسے اپنے سمجھتا ہوں, مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک کا مدرسہ اور محمد یوسف صاحب بنوری کا مدرسہ. لہذا پہلے میں جاؤں گا مولانا بنوری کو سلام کرنے اور ان سے معافی مانگوں گا کہ میرے آنے سے ان کو تکلیف پہنچی, لہذا میں ان کے ساتھ رہوں گا بنوری ٹاؤن میں اور سیٹ عابد کے نکاح پڑھنے نہیں جاؤں گا. فرمایا میں اپنے ٹکٹ کے پیسے خود دے دوں گا. دنیا حیران رہ گئی, سیٹوں کی آنکھیں کھل گئی کہ یہ سب بنوری کیا چیز ہے. مولانا عبدالغفور پورے پروٹوکول اور پنجابی سوداگران کی 100 گاڑیوں کے ساتھ بنوری ٹاؤن روانہ ہو گئے. مولانا ہوٹل ضرور ہو ویسا کہنا حضرت سیٹ عابد نکاح پڑھاؤ کر تو بس مدینے روانے نکاح درشن پڑھاؤ نے. میری ماں تو پتہ ہو لگے دادا ناپوا خلق دے بے ادبی کئی زما فی ترا گل ہے اور زب ہم نے زما نکاح بنا پڑھاؤ تر سوچ تا سنے رضا شوی. چنانچہ مولانا عبدالغفور کے خاطر حضرت بنوری تشریف لے گئے, نکاح بھی حضرت بنوری نے پڑھایا, دعا بھی حضرت بنوری نے کی, تقریر بھی حضرت بنوری نے کی اور مولانا عبدالغفور صاحب بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا اللہ اکبر, روئے زمین پر مولانا محمد یوسف بنوری کی نظیر نہیں ہے. میں مدینہ میں بیٹھ کر ان پر فخر کرتا ہوں اور میرے وجود سے ان کو تکلیف پہنچے, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر و کبیرہ. ہمیشہ اہل علم کا احترام کیا گیا. چنانچہ کچھ علماء نے بینکوں کو اسلامی کہا ہے اور 100% غلط ہوا ہے. سری سود اور ربا کو پتہ نہیں کیوں ایسا کیا گیا ہے. 17 کتابیں لکھی گئی ہے, سب ہم نے دیکھی ہے لیکن ہم نہ سمجھ سکے کہ اس ارتکاب کی کیا وجہ ہے. چنانچہ ان کے استاذ ہیں مولانا سلیم اللہ خان صاحب, انہوں نے ترمذی شریف مولانا سلیم اللہ خان سے پڑھی ہے, تقریر ترمذی میں لکھا ہوا ہے اور آج تک مولانا کا بڑا احترام کرتے ہیں بہت زیادہ دونوں بھائی. مولانا کو میں نے 2-3 دفعہ کہا کہ آپ کو لوگ شیخ الاسلام کا جانشین کہتے ہیں. کس چیز میں جانشین؟ یہ آپ کے سامنے سود محض کو اسلام کے نام پر متعارف کرایا جا رہا. تو مولانا نے مجھے کہا خرابیاں تو اور بھی بہت زیادہ ہیں, آپ صرف ان کے پیچھے پڑ گئے. کیونکہ میں کمزور ہوں, فقیر عاجز ہوں نا, تو کمزوری مولا پہ بنگ سو کدی بنو جیسے بلاڈ مورنا تو میں روز کا لوڑا جیسے جھگڑے مجھے اخبل دے کے کار کو تو سکے. غور سے باتیں سنو آپ کو فائدہ دے گی. مولانا اس دوران ہندوستان کا سفر کرنے گئے مولانا سلیم اللہ خان سے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, دیر تک سلامت رکھے. آخری چراغ سحری ہے تا دیر روشن رہے. وہاں عبد الماجد جونپوری ان کے ساتھ کا پڑا ہوا ہے, ہندوستان کا جید فقی ہے. اس نے کہا اے تمہارے ہاں سود کو اسلام بنایا جا رہا ہے, کوئی مولوی نہیں ہے جو اس کو غلط کہے. مولانا کا ایک ہے, وہ شور کرتا رہتا ہے, میں اس غریب کی سنتا نہیں ہوں. اس نے کہا اپنی عاقبت و آخرت بچاؤ، تیرے ہوتے ہوئے لوگوں کے گلے سے سود اتارا جا رہا ہے اسلامی بینک کے نام پر، اور انہوں نے عبد المجید جومپوری نے بے انتہا تحقیق کی، ہر کتاب کا جواب لکھا ہے۔ مولانا جب وہاں سے تشریف لے آئے، مجھے ٹیلی فون پر ٹیلی فون ٹیلی فون پر زر کا کرا زر رہا چلے شاوا بس چلو شوائے۔ میں اپنے حساب سے دو چار دن بعد گیا، مجھے کہا بھائی وہ مسئلہ تو آپ والا صحیح معلوم ہو رہا ہے، اور ہندوستان کے علماء نے بھی بڑی ناراضگی ظاہر کی کہ بینک میں کہاں سے اسلام آیا اور اس کا کیا طریقہ ہے۔ میں نے کہا خدایا تیرا شکر ہے کہ مولانا متوجہ ہو گئے، متوجہ نہیں ہو رہا، دنیا میں بہت متوجہ ہو گیا، اس کو کریں گے کیسا؟ میں نے کہا پاکستان کے مقتدر دارالافتاؤں کو استفتا کریں، اور اس استفتا میں فتوے کے ساتھ ان سے گزارش کریں کہ ہمیں ایک مجلس میں ضرورت ہوگی، آپ تشریف لائیں گے صدر الافتاء، اور آنے جانے کا کرایہ انتظام ہم کریں گے۔ شاید عالم دین کے پاس تنخواہ ہوتی، اتنے پیسے کہاں ہوتے ہیں؟ مولانا نے کہا تو بہت معقول بات ہے، چلو میں خط لکھتا ہوں، حضرت نے وفاق کے صدر ہیں، ان کو مجھ سے زیادہ معلوم تھا کہ کن کن کو لکھنا ہے، چاروں صوبوں کے اکابر فقہا اور اہل افتاء کو طلب کیا، اور مجھے کہا کہ تم بھی آ جاؤ ادھر آؤ۔ میں چلا گیا، او فاروقیہ مہمان خانہ کچا کچ مولیوں سے بھرا ہوا ہے۔ مولانا نے مجھے دیکھ کے کہا آج بھی آپ دیر سے آ رہے ہیں، یہ تو آپ کے کہنے سے مجلس لگی ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ تو آپ کا منصب اور ذمہ داری ہے، ہم طالب علم کیا کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ مولوی تو سارے متفق ہو گئے کہ اس میں اسلام نہیں ہے، نرا سود اور ربا۔ دیکھو اگر ہمایوں کا ہی ہو، ہمایوں یا فضل منان، تو وہ فائل دے کے اور جس میں وہ پہلے دن کی تحریر ہے وہ ان کو مناسب وقت پہ کاپیاں تقسیم کر دیں گے۔ اس وقت تو وہ میرے سامنے ایک ورق لیا ہے تاکہ میں ان کو سناؤں تو صحیح۔ تو مولانا نے مجھے کہا تم تقریر کرو، لاؤڈ اسپیکر میرے پاس بھیج دیا۔ میں نے تقریر کی کہ یہ اختلاف مسائل میں ہو گیا، ہونا نہیں چاہیے تھا، ہر طرح غور و خوص کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بینک نے مصطلحات دین قبول نہیں کیے، لہذا وہ بددستور ربا ہے، اور جن بزرگوں نے اس کو اسلام کہا ہے وہ وجہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس لیے ہم بددستور اس کو ربا و سود سمجھتے۔ اس پر بنوریٹون کی کتاب ایک جلد میں آ گئی تھی، مولانا مفتی ممتاز کی تحریر آ گئی تھی، احسن العلوم کے بھی کچھ قسط آ گئے تھے، بعد میں احسن العلوم سے الاحسن نام نہاد اسلامی بینکاری نمبر بالتفصیل دو ایڈیشنوں میں آیا۔ اس وقت چند چیزیں میں نے لکھی تھی یاداشتیں، اور دوسری تقریر میں نے یہ کی کہ چونکہ اپنے علماء اہل حق ہے، ان کی ایک فطری لغزش کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی، تو ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا جو اہل شرک اہل بدعت صحابہ کے دشمن فقہ کے دشمنوں سے، یہ اندرون خانہ اختلاف ہے، اس میں بہت احتیاط سے رہنا ہے۔ دو تقریریں میں نے اس مجلس میں کی۔ وہ ورق مجھے دے دو جس میں 47 فقہا اور مفتی چاروں صوبوں کے موجود تھے۔ یہ پہلی تحریر ہے، اور اس سے ایک مہینہ پہلے حضرت مولانا نے وہاں کے ذمہ داروں کو طلب کیا اور ان کو کہا آپ نے جس بینک کو اسلام کہا وہ غلط ہے. میں نے چاروں صوبوں کے فقہا اور مفتیوں سے دریافت کیا اور آپ انتظار کریں ہمارا دو ٹوک فیصلہ آ رہا ہے. وہ دو ٹوک فیصلہ یہ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ چند سالوں سے اسلامی شرعی اصلاحات کے حوالے سے رائج ہونے والی بینکاری کے معاملات کا قرآن و سنت کی روشنی میں ایک عرصے سے جائزہ لیا جا رہا تھا اور ان بینکوں کے کاغذات فارم اور رسولوں پر غور و خوض کے ساتھ ساتھ اکابر فقہا کی تحریروں سے بھی استفادہ کیا گیا. بالآخر اس سلسلے میں حتمی فیصلے کے لیے ملک کے چاروں صوبوں کے اہل فتویٰ علماء کا ایک اجلاس مرخا 28 اگست 2008 بمطابق 25 شعبان بروز جمعرات شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کے زیر صدارت جامعہ فاروقیہ کراچی میں منعقد ہوا. اجلاس میں شریک مفتیان اعظام نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا کہ اسلام کی طرف منسوب مروج بینکاری قطعاً غیر شرعی اور غیر اسلامی ہے. لہذا ان بینکوں کے ساتھ اسلامی یا شرعی سمجھ کر جو معاملات کیے جاتے ہیں وہ ناجائز اور حرام ہے اور ان کا حکم دیگر سودی بینکوں کی طرح ہے. اس اجلاس کے شرکاء نے اس بات پر بھی اتفاق کا اظہار کیا کہ جدیدیت کی روح میں بہ کر تصویر کی حرمت کا حکم نہیں بدلا جا سکتا. جاندار کی تصویر کی جتنی اور جو شکلیں اب تک متعارف ہوئی عرف و عادت لغت و شرع نصوص کی روح سے وہ سب کے سب تصویر کے حکم میں ہیں. آلات سنت و حرفت کے بدلنے سے تصویر کے شرعی احکام نہیں بدلتے. اس لیے جو حکم شریعت میں تصویر کا منقول ہے یعنی ناجائز و حرام ہونا, تصویر کی تمام شکلیں اس حکم کے تحت داخل ہیں. اس لیے تصویر کی اباحت اور جواز کا راستہ اختیار کرتے ہوئے کسی قسم کی ٹی وی چینل کا اجرا یا علماء کا ٹی وی پر آنا اور اسے تبلیغ دین کی ضرورت کہنا اور سمجھنا شریعت کی خلاف ورزی ہے اور جدیدیت و اباحیت کی ناجائز پیروی ہے. مسلمانوں پر واجب اور لازم ہے کہ دیگر حرام و خلاف شرع امور کے ساتھ ساتھ نام نہاد اسلامی بینکاری اور ہر طرح کی تصویر سے بچنے کا اہتمام کرے. دستخط مولانا سلیم اللہ خان, دستخط مفتی عبد المجید بنوری ٹاؤن, دستخط مفتی حمید اللہ جان جامعہ شرفیہ لاہور, دستخط احتشام اللہ قاسی آبادی, دستخط محمد ذرو علی خان صدر مفتی جامعہ عربیہ احسن العلوم گلشن اقبال, صدر عبدالغفار جامعہ شرفیہ سکر اور تمام کے تمام علماء 47 کے قریب جو اس وقت موجود تھے. یہ آپ اس کی کاپی آپ کو مل جائے گی, وہ آج ہی آپ کو دے دیں. تو میرا مطلب یہ تھا کہ اس دوران حضرت مولانا کے حکم پر مجھے دو تقریریں کرنی پڑی. ایک تقریر کا حاصل یہ تھا کہ مسئلہ ان کا غلط ہے, لہذا غلط کو غلط کہنا ہر حال میں کہنا فرض ہے اور اس کا اظہار بھی واجب ہے تاکہ لوگ حرام اور سود سے بچے. اور دوسرے مسئلے میں میں نے یہ تنقید کی کہ چونکہ وہ اہل حق حضرات ہیں اور ہمارے ہیں اپنے ہیں, لہذا ان کے بارے میں روش نرم ہوگا. مسئلے کو اپنی جگہ اٹل بنائیں اور ان کے ساتھ مخاصمت یا عداوت کی کوئی فضا آگے نہ بڑھائے. والحمدللہ الہ. بعد میں بنوری ٹون سے مفصل کتاب نکل آئی, اس کا بھی حاصل یہ ہے کہ جس نظام کو اسلامی بینک کہا گیا وہ صریحاً قطعاً غلط ہے اور اس میں کوئی اسلام نہیں ہے, وہ قطعی طور پر ناجائز حرام اور سودی نظام ہے. اور اس سلسلے میں مولانا مفتی محمد عیسیٰ گورمانی نے بھی ایک تحریر لکھی اور مولانا مفتی ممتاز احمد نے ایک تحریر لکھی، مولوی عبدالغفار سکروی نے ایک تحریر لکھی، کئی لوگوں نے لکھی، ان سب کو ملا کر اس عاجز اور فقیر نے مہنامہ الاحسن کے 10 قسط ترتیبوار نکالے، اور اللہ نے جو فہم عقل ادراک نصیب کیا اس کے پیش نظر ان سب کو اور علماء کی تحریرات کو اکٹھے کر کے 750 صفحات پر مشتمل ایک عظیم انسائکلوپیڈیا، اس کا نام ہے مہنامہ الاحسن کا اسلامی، مہنامہ الاحسن کا خصوصی نمبر بابت نام نہاد اسلامی بینکاری، تحریرات فتاوا تحقیقات علماء اکابر فقہا کے تناظر میں، وہ آپ کو مل جائے گی. عزیزم ہمایوں کو چاہیے کہ جو ان کو کتابیں دیں ان میں ضرور وہ کتاب شامل کریں. اللہ اکبر و کبیر. بغیم بینہم، یہ زد کرتے ہیں آپس میں، فہد اللہ الذین آمنوا. اس دوران میرا جانا سری لنکا ہوا. سری لنکا میں ایک مفتی ردوی ہے، مفتی ردوی، وہ بنوری ٹاؤن کا فاضل ہے اور دارالعلوم کراچی میں تخصص کیا ہے اور احسن العلوم میں 2 مرتبہ دور تفسیر میں شریک رہا ہے. ایک ماجون مرکب ہے. وہ میرے پاس آیا اور مجھے ملاقات کی اور مجھے کہا جی بڑا ظلم ہو گیا، پاکستان کے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے اسلامی بینکاری کو منع کر دیا اور ہمارے یہاں تو پارلیمنٹ نے بھی اجازت دی اور مقننہ نے بھی اجازت دی، ہم تو بہت ہی خوشی اور فخر سے اسلامی بینکاری چلا رہے ہیں. جب اس کی تمام گفتگو پوری ہوئی تو میں نے کہا مجھے صرف سنانا ہے یا میرا سنیں گے؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو سمجھنا ہے. میں نے کہا تو اسلام کس طرح ہو گیا؟ ہو بینک بینک ہوتا ہے، اس کی بنیاد ربا ہے. سارے جہان کے بینک سٹیٹ بینک کے تابع ہے اور سٹیٹ بینک عالمی منڈی کا ممبر ہے اور عالمی منڈی کا وجود سود سے ہے، لہذا بینک بغیر سود کے ہو ہی نہیں سکتا. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دوسرا تکنیک ہے، وہ نہیں ہے جس پر پاکستان میں آپ لوگوں نے حکم لگایا. اگلے دن غالباً محمد رفیق بٹ نام ہے، وہ صدر ہے وہاں کے بینکوں کا، ان سے ہمارا اجلاس رکھا گیا. اس شخص نے، اس صدر نے چھوٹتے ہی کہا مجھ جیسے انگریزی پڑھا ہوا بھی جانتا ہے کہ اس میں کوئی اسلام نہیں، نرا سود ہے. میں نے مفتی ریدوی کو کہا، میں نے کہا مفتی ریدوی ہے یا مفتی جہنمی ہے؟ تجھے لوگ فقی اور مفتی کہتے ہیں، تو بغیر دلیل شرعی کے ایک حرام کو حلال کرنے کے در پہ اور مکروہ آواز سے مکر کر کے روتے ہیں آپ. چنانچہ وہ پاکستان آیا، بنوری ٹاؤن میں قیام کیا، مولانا سلیم اللہ خان سے گفتگو کی، مفتی عبد المجید سے ملے، لیکن الحمدللہ پرنالا اتے ہو سی. سب نے میرا کہا کہ پہلے اس کو مناؤ. میں نے کہا مجھ جیسے 2 لاکھ اور آ جائے ربا کو جائز کرنے کی ہمت نہیں رکھتے. حقیقت یہ ہے کہ ان بزرگوں سے باوجود نیک دلی اور اخلاص کے اور راسخ علم کے اس سلسلے میں نہایت فحش غلطی ہو رہی، اور یہ بینکی نظام قطعاً ربوی سودی ہے، اس میں 1% بھی اسلام نہیں ہے، اور پوری دنیا میں کوئی اسلامی بینک نہیں. یہاں تک کہ سعودی عرب میں لکھا ہوتا تھا بینک اسلامی بینک فیصل اسلامی بینک، فیصل اسلامی بینک، وہاں 300 علماء ہیں، ان کو کہتے ہیں کبار علماء مکہ، انہوں نے بادشاہ کو نوٹس جاری کیا کہ اس میں اسلام نہیں ہے، چنانچہ اب لکھا ہوا ہے فیصل بینک، بس اسلام کا لفظ ہٹا دیا، اسلام کو بدنام نہ کیا. بغیم بینہم فہد اللہ الذین آمنوا، پس ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے، توفیق دی سمجھنے کی، لمختلفوا فیہ اختلافی مسئلوں میں، من الحق کے حق میں سے، بإذنہ ہی اپنے حکم سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے سیدھے راستے کی طرف. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، آیا گمان کرتے ہو کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت، ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس حالت ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے. ہم سے پہلے لوگوں کا کیا حال تھا؟ مستہم البأساء والضراء، چھوا تھا ان کو مالی تکلیفوں نے اور جسمانی بیماریوں نے، وزلزلو جھنجھوڑ دیے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے، سب اڑا چولے شو. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ کہا پیغمبر نے اور جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ، متى نصر اللہ، کب ہوگی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو خدائی مدد آ پہنچی. اللہ اکبر. وہ کچھ علماء جیل گئے تھے، کبھی دنیا میں یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، یا جس فقیر بھی 10-12 مرتبہ اکثر توحید و سنت کے دفاع میں اور شرک اور بدعت کی مذمت میں کیس بنے ہیں اور جیل گیا ہو. تو علماء دین، بڑے بڑے اکابر علماء، 1951 میں بہت خطرناک تحریک چلی ختم نبوت کی، خواجہ ناظم الدین خود گورنر تھے، اس کی اشراء کو چاش قضا نہیں ہوئی تھی، لیکن ظالم کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، سارے علماء کو جیل میں ڈالی. شرارت کر رہے یہ لوگ، مرزائیوں کو کافر کہتے ہیں. تو جیل میں ذرا تکلیفیں تو ہوتی ہیں. ان میں ایک مولوی صاحب تھے، نام لینا ٹھیک نہیں، وہ فجر کے وقت سحری میں تہجد پڑھ کر پھر جیل کا وہ پلر پکڑ لیتے تھے، جیسے دیکھ کے میں انہیں ہوں، اور دعا میں بولے متى نصر اللہ، متى نصر اللہ، چکے میں والے خدائستہ مدد بکل راضی. پھر اللہ تعالیٰ کو ایک منظوری ہوئی اور رہا ہو گئے. تو ان میں ایک مولوی محمد حسین تھے، سبزواری سبزی منڈی پشاور، انہوں نے ان کا نام رکھا تھا، جب بھی ہم سے ملتے ہوئے یہاں متى نصر اللہ سنگ رہے. ہم لوگ نہیں تھے، 51 میں تو میں پیدا نہیں ہوا، 53 میری پیدائش ہے. بڑے بزرگ لوگ تھے. ان بزرگوں میں سے ایک جو تنگ آیا تھا جیل میں، میں آپ پلر سر میں تھرگاڑا ہو تو متى نصر اللہ، متى نصر اللہ. مولوی محمد حسین صاحب سبزی منڈی بڑے بزرگ عالم تھے، وہ ان کو تسلی دیتے تھے کہ گھبرائے نہیں، انشاءاللہ باہر جا کے کیا کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، ختم نبوت کے ناموس کے لیے ہم اندر آئے، اگر اللہ راضی ہوا تو بس یہی عمل کافی ہے نجات کے لیے انشاءاللہ تعالی. تو چکل میں منگ اولی دو یا استاد مولانا عبدالحنان نغت بیوی اگر متى نصر اللہ سنگ رہے اگر بہت خیر دے خدا فضل دے خدا متى نصر اللہ. الا ان نصر اللہ قریب. آیت کا حاصل یہ ہے کہ ظاہری اسباب سب ختم ہو گئے, کفر زوروں پر تھا, انبیاء اور ان کے اتباع کمزور تھے. اللہ اکبر. تو پھر جب اسباب کمزور ہو تو مسبب سے مدد لینی پڑتی ہے. اللہ اللہ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ تنو تنہا رہ جائیں گے اور کوئی نہیں ہوگا آپ کا, اور آپ کو نقصان نظر آ جائے گا, آپ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور وہ آپ کی مدد کرے گا. اس سلسلے میں واقعات ہیں اور میں نے اللہ کی مدد و نصرت بالکل اپنے سامنے ایسے آتے ہوئے دیکھا ہے. الحمدللہ. نئے جب ہم یہاں آئے تو میں نے کچھ بکریاں پالی تھی دودھ کے لیے. میرے والد صاحب تھے, وہ مجھ سے ناراض ہوتے تھے اور کہتے تھے یہ بکریاں پودے نہیں چھوڑتے, گملے خراب کرتی ہے, بکری کیا چیز, ہٹاؤ. تو بکریاں ہٹا کے ایک بھینس خریدی. یا ہمارے گھر کے سیدھ میں ہمارے ایک بھائی تھے افتخار صاحب, وہ پی آئی اے میں بڑے افسر تھے. ان کی اہلیہ گھر آتی تھی انور شاہ کی والدہ سے ملنے, بھینس کو دیکھ کے کہا آپ لوگوں نے ریزیڈنٹ ایریا میں بھینس پالی, کے ایم سی سے پرچی بنوائی ہے, سرٹیفکیٹ لیا ہے, ہمیں کیا پتا ہے کے ایم سی ہے کیا. مجھے گھر والوں نے کہا, میں نے کہا آپ کے آ جائے تو میری بات کرا دو, میری بات کرا دی تو میں اس نے کہا کہ آپ نے ریزیڈنٹ ایریا میں بافیلو بھینس پالی ہے. میں نے کہا آپ نے بھی کتا پالا ہے اور ٹیلی ویژن گھر میں رکھا ہے, یہ دونوں ناجائز ہیں. وہ آس پڑی. اس نے کہا پاکستان کے قانون میں جرم نہیں ہے اور بافیلو بھینس کو ریزیڈنٹ رہائشی علاقے میں رکھنا جرم ہے. میں نے کہا چلو آپ حکومت کو کہیں کہ وہ میرا بافلو اٹھا لے, اور میں اپنے اللہ کو کہتا ہوں کہ آپ پر کتے اور ٹیلی ویژن کی وجہ سے عذاب بھیجے, دیکھتا ہوں کس کا بادشاہ زور ہو رہا ہے. خیر اس نے کچھ باتیں کہی چلی گئی, میں بھی باہر آیا. چند دن جب گزر گئے تو ان کا میاں آیا افتخار بھائی. میں سمجھا کہ اس کی اہلیہ سے بات چیت ہوئی ہے, یہ مجھ سے لڑنے آیا, میں بھی تیار ہو کے بیٹھ گیا لڑنے کے لیے. وہ بیٹھ گیا, خیر خیریت پوچھی اور مجھے کہا گھر والی اندر آئی ہے, کچھ ناموزون کلام ہوا ہے, معافی مانگنے آیا ہوں. میں نے کہا خیریت, کہ مجھے ایک تکلیف ہو گئی, مجھے پی آئی اے نے نوٹس دے دیا کہ پہلے علاج کرے اور جب تک علاج نہ ہو ڈیوٹی پر نہ آئے. میں نے حکیم مرسلین سے رجوع کیا, اس نے صفوف لکھا صبح و شام کھانے کے لیے بھوری بھینس کے دودھ کے ساتھ. میں سرور کے باڑے میں گیا, میں نے کہا بھوری بھینس, کہا ایک تھی آپ کے مولانا لے گئے. تو میں سمجھ گیا کہ آپ کے اللہ نے آپ کے دفاع میں مجھے پکڑ لیا, آپ رضامند ہو جائے. بھینس آپ نے 6,000 کی خریدی, میں نے کہا ہاں, کہ 10,000 آپ رکھے ایک اور لے آئے اور دیوار توڑ کے ہمارے بنگلے میں کڑی کرے. میں نے کہا نہیں افتخار بھائی, اس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے 10,000 لے کے دوبارہ زبردستی ان کی جیب میں ڈالے اور میں گھر گیا, اور صبح کا نکلا ہوا دودھ بالٹی بھری ہوئی تھی وہ پورا باہر لے آیا. اس نے 2-3 خوراک کھائے یا نہیں کھائے تو آزمائش تھی, رپورٹ صاف آ گئی. نو تعجب زمان پڈیر اوخ کو مکا او ما مندلے پدے بہر کے گوہر دے. الحمدللہ لا الہ الا اللہ. یسألونک ماذا ينفقون, یہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کرے. قل ما انفقتم من خیر, آپ فرمائیے جو تم خرچ کرو گے مال میں سے.
خرچ کرنا ایک بہترین کام ہے, اس مال کو خیر کہا. خرچ کرنا تمام مذاہب میں بہترین عمل ہے, انفاق
فی سبیل اللہ. فللوالدین, پس ماں باپ کو دو, والاقربین اور رشتہ داروں کو, والیتامہ اور یتیموں کو, والمساکین اور ناداروں کو, وابن السبیل اور مسافروں کو. طلبہ مسافر بھی ہے اور نادار بھی ہے الحمدللہ. اس لیے اس زمانے میں انفاق کے بہترین مصارف اہل حق کے دینی مدارس. اس وقت تمام مدرسوں میں باورچی خانوں کو تالے لگے ہوئے اور احسن العلوم کے باورچی خانے میں بہار ہے الحمدللہ. ڈیلی ڈیلی روزانہ ایک بھینس چھ من کی کٹے گی اور وہ تمہارے حلق سے اور تمہارے حلقوم سے گزاری جائے گی. آدھی رات کو آدھی سہری میں زان ٹھیک گئی, اصل اچھا فواد خوش زان ٹھیک گئی. یہ نفلی خیر خیرات ہیں, تطوعات ہیں, تو ان میں ماں باپ بھی رشتہ دار بھی سب شامل ہیں. یہ کوئی وہ صدقہ نہیں ہے جس کے مستحق صرف غریب مسکین ہو. ابھی جو چائے تقسیم ہوتی تھی یہ بھی نفلی دعوت کے حکم میں تھی, وہ صرف طلباء کے لیے نہیں تمام شرکا کے لیے, لیکن لوگ چلے جاتے تھے, مرضی ہے ان کی. کئی دفعہ میں نے وضاحت کی کہ یہ نہ صدقہ ہے نہ زکات ہے نہ اس قسم کی کوئی چیز ہے جس کا استعمال صرف مستحق کرے. شرکائے درس کے لیے ہمارے دوستوں کی طرف سے گفٹ ہے, سوغات پریزنٹ ڈالائی, لیکن دی جان نہ کوئی. وما تفعلوا من خیر, اور جو کرو گے بھلا کام, فإن اللہ بہ علیم, بس اللہ اس کو جانتے ہیں. اس قسم کے مضامین کو ہم کہتے ہیں ابواب البر, خیر خیرات کے مسائل. کتب علیکم القتال, فرض کیا گیا تم پر جہاد, وہو کرہ لکم, وہ پسند نہیں ہے تمہیں جہاد, سوک وخائے جہاد کے وہ سر کٹکی گی. جہاد میں تو پوری پوری بستی ہے صفا ہو جاتی ہے. توے چمڑ شہید شخو پکور کے وائے, دگا سے نشی پ میدان بان کبان منی سر. فضلینی استاذ کا شعر. فرض کیا گیا تم پر جہاد اور وہ ناپسند ہے تم کو, وعسى ان تکرہوا شیئا, ہو سکتا ہے کہ تم نہ چاہو کوئی چیز, وہ خیر لکم, وہ بہتر ہے تمہارے لیے, وعسى ان تحبوا شیئا, ہو سکتا ہے کہ تم چاہو پسند کرو کوئی کام, وہ شر لکم, اور وہ شر ہو تمہارے لیے, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. لا الہ الا اللہ. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, یہ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے میں جہاد کے بارے میں. اصل میں ایک جگہ صحابہ نے حملہ کیا کفار پر, انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جمادی الثانیہ کی آخری تاریخ ہے, وہ رجب کی پہلی تاریخ نکلی, اور رجب اشہر حرم میں سے ہے. رجب اور ادھر سے ذی قعدہ ذی الحجہ اور محرم,
ثلاث متوالیات. اس بارے میں مشرکین نے بڑا شور کیا کہ اشہر حرم میں لڑائی شروع کر دی. اس کا جواب, اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کرنے کے بارے میں. قل قتال فیہ کبیر, آپ فرمائیے لڑنا اشہر حرم میں بڑا گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ, لیکن روکنا اللہ کے دین سے. وکفر بھی, اور کفر کرنا. والمسجد الحرام, اور مسجد حرام سے نکالنا. واخراج اہلہ, اور اہل کو مکہ سے نکالنا. اکبر عند اللہ, وہ زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے ہاں. یہ گناہ کبیر ہے اور وہ اکبر ہے, اس لیے نماز میں ہم پڑھتے اللہ اکبر, اللہ کبیر. اللہ الکبیر سے بھی جائز ہے, حنفیہ کیا, لیکن اکبر سب سے بڑھ کر صیغہ ہے. صرف غلطی سے جمادہ ثانیہ کی آخری تاریخ سمجھ کر جنگ لڑی گئی جبکہ وہ رجب کی ابتدا تھی, کیونکہ صحابہ غیب دان نہیں, اور جب ابوبکر عمر عثمان و علی غیب دان نہیں تو داتا گنج بخش اور پیرانی پیر اور فرید گنج شکر و نظام الدین اور معین الدین چشتی کہاں سے غیب دان ہوئے. اصلاح للمسئلہ ورد المشبہ علی المبتدی وتعید عقائد اہل السنہ من الآیات البینات. آپ فرمائیے لڑنا حرمت کے مہینے میں واقعی کبیرہ گناہ ہے, لیکن روکنا خدا کے راستے سے اور کفر کرنا اور مسجد حرام سے نکالنا اور مسلمانوں کو مکے سے باہر کرنا بہت بڑھ کر ہے گناہ میں. والفتنہ, تو اور ان کفار کا وجود برقرار رکھنا. اکبر من القتل, یہ زیادہ بڑا گناہ ہے اشہر حرم میں قتل و قتال سے. ولا یزالون یقاتلونکم, اور مسلسل یہ لڑیں گے تم سے. لا بھی نافیہ ہے اور زالا یزال بھی نافیہ ہے, تو دو منفیوں کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے جمع. تو بھی خدا کے واسطے کہہ دے نہیں نہیں, دو دفعہ نہیں نہیں کہو تو ہاں ہو جائے گا. دو منفیوں کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے جمع, تو بھی خدا کے واسطے کہہ دے نہیں نہیں. ولا یزالون, اور ہمیشہ. یقاتلونکم, یہ لڑیں گے تم سے. حتی یردوکم عن دینکم, یہاں تک کہ لٹا دے تم کو تمہارے دین سے. اتنے بڑے دشمن دین چھوڑے بغیر خوش نہیں ہوں گے. ان استطاؤ, اگر ان سے ہو سکا. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ, جو مرتد ہوا تم میں دین سے. فَيَمُتْ, اور اسی طرح مرا. وَهُوَ كَافِرٌ, وہ کافر ہو. فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, بس ان لوگوں کی نیکیاں ضائع ہو گئی. اللہ, مرتد کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ حج بیت اللہ کر چکا ہو دوبارہ کرے گا. استغفر اللہ, ایسا عقیدہ رکھنا, ایسی بات منہ سے نکالنا کہ علماء کہے کفر لازم آیا. بس یہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کی نیکیاں دنیا و آخرت میں. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, یہ لوگ واقعی جہنمی ہیں. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, ہمیشہ اس میں رہیں گے. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. والذین ہاجروا, جنہوں نے ہجرت کی. وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور جہاد کی اللہ کے راستے میں. اولئک یرجون رحمت اللہ, یہ لوگ امید رکھتے ہیں رحمت خدا کی. واللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر, یہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر, آپ فرمائیں دونوں میں گناہ بڑا ہے.
وہ منافع للناس اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے، لیکن بڑے تاوان سے اور بڑے گناہ سے بچنا ضروری ہوتا ہے، تھوڑے فائدے کے لیے کوئی بڑا گناہ نہیں کرتا. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا، اور گناہ ان دونوں کا بڑھ کر ہے ان کے فائدے سے، لہذا شراب اور جوا چھوڑنے کا قابل ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کرے. ایک تو وہ تھا کہ کس کو دے، لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، ذرا بات سمجھا کرو. اب یہ ہے کہ دے کیا، قل العفو، آپ فرمائے جو آپ سے بچے. العفو زیادہ المال، بھائی ایک لاکھ پر 2500 زکات ہے، 1,00,000 روپے خیر خیریت سے سال بھر رہے ہیں، تو 2500 کیا چیز ہے؟ دے دیں 100 میں 2.5 روپے. العفو، 5 اونٹوں میں 1 بکرا، 40 بھیڑ بکریوں میں 1، 30 گائے اور بھینسوں میں سے 1، زمین بارانی ہے تو 10واں اشد، اور رہتی ہے ٹیوب ویل اور خرچے سے سراب ہوتی ہے تو نصف الاشر، 20واں. یہی زکات کی تفصیل ہے نا، اور کیا ہے. تو العفو ما زادہ علی النصاب وما اتصل الیہ النصاب وحال علیہ الحول وکان ذا ملک لاحد. آپ فرمائیے وہ جو ضرورت سے زیادہ ہو، اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے. پھر آگے چوتھے پارے میں آئے گا کہ سب سے محبوب دے دو. یہ طریقے سے تیار کرنا پڑے گا. پہلے آپ کہیں گے بھائی زکات تو دو یار، ٹھیک ہے زکات دے دی. پھر آپ کہیں گے فی مالک حق کن سوا زکات، ترمذی ابو داؤد، اور دے دیں. پھر آخر میں اس کو کہو گے دیکھو عمر نے آدھا دیا، ابو بکر نے سارا دیا. تو مال دل میں اس کی محبت بیٹھی ہوتی، اس لیے مال کس سے وصول کرنا آسان کام نہیں ہے. اللہ ہمیں اپنے دربار و خزانوں سے دے، ہمیں مخلوق کے سامنے نہ ذلیل کرے، کوئی ضرورت. میں نے اللہ سے دعا کی اور کرتا ہوں کہ اللہ جتنی احسن العلوم کو، مدارس کو، مقاصد کو، دراسات کو، جامع مسجد امام ابو یوسف کو، جامع عثمان مسجد طائر کو ضرورت ہے اپنے خزانوں سے پورا فرما، اور مالکان خزائن آپ بھیجے، ہمیں کسی کے سامنے نہ جھکائے. ہمیں آپ کے سوا اوروں کے سامنے جھکنے سے شرم آتی ہے. اور خزانوں کا مالک صرف اللہ بزرگ و برتر ہے، دین خدا کا ہے. اور یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے، قل العفو، آپ فرماؤ ضرورت سے زیادہ. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یوں بیان کرتے اللہ تم کو آیتیں، لعلکم تتفکرون، تمہیں سوچنا چاہیے. فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، آخرت کے لیے بھی. ویسألونک عن الیتامی، اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، باپ تو مر گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. قل اصلاح لہم خیر، آپ فرمائیے بہترین سلوک ان کے ساتھ ضروری ہے، جس کا اپنا باپ نہیں ہے اور اب اپنے عظیم باپ کے سائے سے محروم ہے، ان کے لیے ان کے فائدے کا کام کرنا اصلاح اللہم خیر. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم خلط ملتو ان سے، پس وہ بھائی ہے تمہارے. اصل میں قرآن میں ایک آیت ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے نزدیک نہ جانا.
اس سے ڈر گئے تھے صحابہ کہ یہ ہوگا کیسے، اور میں نہ اصلاح حال کرو، اور اگر تم خلط ملتون سے بس بھائی یہ تمہارے، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتے ہیں فسادی کو اور اصلاح کرنے والے کو کہ کون فساد کی نیت سے قریب ہو رہا ہے اور کون اس کے فائدے کے لیے قریب ہو رہا ہے. ولو شاء اللہ لعنتکم، اور اگر اللہ چاہتا تمہیں پریشان کر دیتا کہ ان کا مال علیحدہ رکھو اپنا علیحدہ رکھو، ان کو علیحدہ بٹھاؤ خود علیحدہ بیٹھو، یہ بہت مشکل تھا. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والے ہیں. مال اور مال کی تفصیلات میں الجھ کر کہیں نظام زندگی برباد نہ کریں. نظام زندگی کا ایک دور شروع ہوتا ہے نکاح سے، ازدواج سے، شادی سے. تین موقعوں پر بہت غور کرنا چاہیے. ایک، نام رکھنے کے بارے میں، ایسا نام رکھے کہ آدمی مزے کرے. نام سے ہی سارا نظام چلے گا، اور ناموں کے بارے میں کم علماء کو علم ہے. چنانچہ ہمارے ایک استاد نے میرا نام اٹھایا کہ زرولی خان، یہ کون کیسا نام ہے، اور یہ تو بہت ہی صحیح نہیں ہے. تو میرا نام رکھا ریاض الحق. میں بڑا خوش ہوا کہ جی شمس الحق اور عبد الحق اور نور الحق اور گڑب الحق اور ان میں ہم بھی شامل ہو گئے. اس کے بعد گھنٹہ تھا فقیہ الامہ، محدث العالم، شیخ الحدیث، مفتی اعظم پاکستان، مولانا مفتی ولی حسن دایا اول میں آئے. کہاں سے داخل ہو گئے، لڑکا نیا کہاں سے آیا ان دنوں میں؟ نہیں جی، یہ زرولی کا نام تبدیل کیا ہے، ریاض الحق رکھا. کیوں؟ میں نے کہا جی زرولی کا تو کوئی معنی ہی نہیں. کہا زرولی جامع الدین و دنیا، زرولی جامع الدین و دنیا. تو میں نے کہا جی آپ اپنے قلم سے ریاض الحق ہٹا دیں، زرولی خان رکھے رہنے دے. بعد میں جب اقصان العلوم بنا اور پوچھتے تھے کوئی تکلیف ہے، میں نے کہا کوئی نہیں، تو فرماتے مجھے دعا دو کہ میں نے آپ کا نام برقرار رکھا، بدیو زمان نے تو ڈبو دیا جس استاد نے بدلا دو. مجھے دعا دو، مجھے دعا دو. میں نے ایک دن کہا کہ زرولی خان کوئی گزرا ہے کہ وہ کیا لکھا ہے؟ تاش کو برازادہ ہے. میں نے کہا شقائق و نومانیہ. کہا اس میں دیکھ لو نا، اس میں دیکھا تو 19 زرولی خان اپنے زمانے کے شیخ الاسلام اور قاضی القضات. استاذ کی نظر پر آفرین، وسیع نظر آ رہی. ایسے ایسے کرتے تھے، حوالے فوراً دے دیتے. اے وہ دیکھو نا، وہ تاج کبرا زادہ علی کیا لکھا ہے اس نے، جسے دیکھ کے آلوسی متاثر ہوا، حنفی ہوا. میں نے کہا شقائق و نعمانیہ فی تراجم علماء دولت العثمانی. آئیے دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، اس میں مل جائے گا زرولی خان. ان استادوں نے بھی جب دیکھا کہ زرولی خان برقرار رہا تو فرمایا کہ مفتی صاحب بڑے ہیں، وہ جو کہیں گے وہی ٹھیک ہوگا، اسی میں خیر ہوگی. تو ایک تو نام رکھنے کے بارے میں خیال رکھو. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خان وان یہ پٹھانوں کے نام ہے. ہندوستان میں جو 17 پیغمبر آئے ان کے نام گل خان، خان گل، گلزار. دیکھیے یہ قاری طیب محتمم دارالعلوم دیوبند کی کتاب معجزات الانبیاء، ادارہ اسلامیات لاہور کی شائع کردہ، خان گل، گل خان، گلزار، یہ ہندوستانی پیغمبروں کے نام ہیں. زیارت گل، ایک پیغمبر کا نام زیارت گل ہے. یہاں ایک استاذ تھے ایک بڑے ادارے میں، وہ رہے تو انہوں نے اس کا نام عبدالحق رکھا، اصل تھے زیارت گل. میں تفسیر میں یہ جگہ بیان کر رہا تھا، وہ حیران رہ گئے. میں نے کہا دیوبند میں کتنا رہا ہے؟ اور کہا 12 سال. میں نے کہا انہوں نے زیارت گل کو چھیڑا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا وہ علماء تھے, اور جہاں آپ استاذ لگ گئے انہوں نے پہلے آپ کا سر کاٹا, آپ کا نام ہی اڑا دیا. خطیب پاکستان مناظر ملت مولانا ضیاء القاسمی تشریف لائے, تقریر میں جوش میں آئے کہ میں ضرب علی خان کو ضرب علی کہوں گا. اس زمانے میں اس طرح مسائل ہوتے تھے. ضرب علی, استاد محترم فقیہ الامت مفتی احمد الرحمان نے ان سے کہا اپنے حدود میں رہو, تمہیں نام بدلنے کا کوئی حق نہیں, بس ضرب علی خان ٹھیک. اسکول میں مجھے ضرب علی کہا گیا ہے, اسکول میں نام تھا ضرب علی لیکن اصل نام تھا ضرب علی خان. ہمارا بھی یہ خیال تھا کہ یہ ہٹنا چاہیے, لیکن مفتی ولی احسن کبھی کبھی پوچھتے تھے کیا حال ہے کیسا ہے؟ جی بہت خوب ہے ماشاء اللہ, تم تو ریاض الحق بنے تھے, اتنی مشقت کر لیتے, اتنی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے. ضرب علی خان ادھر آرام سے بیٹھو, سارا کام خود ہوگا. ناموں کا کتنا اثر ہے, اللہ اکبر. اور اس قسم کی تقریر ایک دفعہ احسن العلوم میں مولانا مفتی رضا الحق صاحب جو افریقہ سے تشریف لاتے ہیں, انہوں نے بھی اس طرح گفتگو کی. تو ایک نام رکھنے میں احتیاط کرو, سوچ سمجھ کے نام رکھو, اور دوسرا رشتہ کرنے میں دیکھ کے رشتہ کرو, اور تیسرا پڑوس اختیار کرنے میں. بہترین پڑوس ہوگا تو آپ کی سلطنت ہوگی. یہ وہ باتیں ہیں جو عقل کے خزانے سے ہوتی. دادیم ترا از گنج مقصود نشانی, ماں ہم نہ رسیدیم تو شاید بے رسانی. ہم نے آپ کو خزائن دے دی. ولا تنکحوا المشرکات, اور نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے, کیونکہ اتفاق اس پر کہ صلاح العقیدہ اول ہے. حتی یؤمن, یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. آیت سے معلوم ہو کہ غیر مسلم کے ساتھ مسلم کا نکاح نہ جائز. اکبر بادشاہ نے دینی الہی بنا کر اور نورتن قائم کیا, اور مسلمان لڑکوں کو ہندو چوکریاں, ہندو چوکروں کے یہاں مسلمان لڑکیاں بھیج دی. جہانگیر کا زمانہ آیا اور مجدد نے تحریک چلائی, یہ سارا نظام ڈسمس کرایا. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ, اور کنیز ایمان والی بہت بہتر ہے شرک کرنے والی سے. شرک کرنے والی ہو رہا ہو اس زمانے کی نیشنل اسمبلی کے ممبر کیوں نہ ہو, ایم پی اے کیوں نہ ہو سندھ اسمبلی کی, لیکن ہے مشرک. ولو اعجبتکم, اگر جو تمہیں پسند ہو. ولا تنکحوا المشرکین, اور نکاح نہ کراؤ کافر مشرکوں کے. حتی یؤمنوا, یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ, اور غلام مومن خیر من مشرکین, بہتر مشرک سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, اگرچہ تمہیں اچھے لگے. بات سنو, یعنی ایمان ضروری ہے. ان آیات کے تفسیر میں شاہ عبد القادر نے لکھا ہے موضع القرآن میں, وہ دیوبند سے بہت پہلے ہیں, وہ بریلوی سے, شاہ ولی اللہ کے چھوٹے بیٹے ہیں, جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کا اردو ترجمہ تفسیر لکھی, کہ جو کوئی ولی یا نبی کو غیب دان کہے اور یہ کہے کہ وہ مجھ سے جو چاہے کر سکتا ہے, ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے اور اس کے ساتھ نکاح نہ جائے. اس جگہ لکھا حواشی میں, تفسیر موضع القرآن میں. لا الہ الا اللہ. اولئک, یہ جو مشرک ہیں,
یدعون الی النار، یہ دعوت دیتے ہیں جہنم کی طرف، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ دعوت دیتے ہیں جنت کی طرف. اس لیے تو کہتے ہیں کہ مومن و مسلم سے نکاح کرو. والمغفرہ، اور بخشش کی طرف بھی اذن ہی.
یا ایک لڑکا ہے مجھے کہتا ہے میں نے ایک لڑکی سے نکاح کرنا ہے، پڑھا لو گے؟ میں لڑکی کون ہے؟ کہا ایم ڈی، ایم ڈی ہے، ایم ڈی. میں نے کہا قادیانی کہو، ایم ڈی، ایم ڈی کا بچہ.
اور ایسا اور ایسا تمام تفصیلات پوچھی، مقرر تاریخ پر لے آیا لڑکی کو. تو میں نے کہا کہ آپ کہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتی ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ عیسیٰ مسیح ابن مریم، انجیل اور بنی اسرائیل کے پیغمبر، جسد انصری کے ساتھ آسمان پہ گئے، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے، پڑھ لیا. میں نے کہا آپ کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نہ وہ مجدد تھا، نہ ملہم تھا، نہ محدث تھا، اور نہ وہ کوئی اصلاحی شخص تھا، اور نہ وہ کسی عنوان سے پیغمبر تھا، بلکہ علماء کے اجماع امت کے ساتھ وہ کافر، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج تھا. اور رو پڑی، نہیں اللہ نہ کرے، حضرت صاحب تو ایسے نہیں تھے. وہ للہ اٹھا سو. میں نے اس لڑکے کو دیکھا، میں وغٹا دہلا دا مسلمانہ داسی
ہم تو اسے کو حیران کروں.
چلو بھائی، چلو گاڑی میں بیٹھو، چلو. شام کو مجھے کہا ٹھیک ہو گئی ہے.
میں پہلے ٹھیک کرا کے لاتے ہیں نا. مجھے کہا اس طرح تو حضرت صاحب کے بارے میں نہ کہے نا، وہ بھی اللہ کے پاک پیغمبر تھے. توبہ.
یاد رکھنا، بد مذہب تب مسلمان ہوگا کہ پہلے بد مذہبی سے برعت کرے، اعلان کرے بیزاری کا. یاد رکھنا، لو کان موسا حیا لما وسیعہ الا اتباعی. سب سے اہم باب ہے کسی کافر کو مسلمان کرنا. جس کے ہاتھ پر کافر مسلمان ہوا اور وہ اسلام پر مستقیم رہا، اللہ اس کو بھی اس کی وجہ سے جنت نصیب کرے.
ایک اندازے کے مطابق 300 کے قریب کفار، ہندو، سکھ، ڈوگرے، گوتھڑے، مرزائی، قادیانی مسلمان ہوئے اس عاجز کے ہاتھ پر.
اور بدعتی اور مشرک، قبر پرست اور درگاہ پرست، وہ تو انشاءاللہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے جن کو اللہ نے توحید و سنت کی زندگی نصیب فرمائی. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتے آیتیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اس پر ایک اشکال ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کیسے جائے. تو اس اشکال کو محفوظ رکھے، اور وہ جواب سورۃ مائدہ میں دیں گے. سورۃ مائدہ میں آ رہا ہے نا کہ عفیفہ پاک دامن اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے تمہاری بیوی بن سکتی ہے. تو اس اشکال کو محفوظ رکھو، اور یہاں کفار اور مشرکین سے نکاح اور ناطے کو منع فرمایا ہے.
یہ مشرک اور کافر، ان میں اعتقادی خرابی ہے. انما المشرکون نجس،
تو ان کو پہلے ہٹا دیا. اعتقادی خباثت ظاہری خباثت سے زیادہ ہے. اللہ اکبر.
پیغمبر کی جو حدیث ہے لا یحجن بعد العام مشرک ولا یطوفن بالبیت عریان. ذرا میری بات غور سے سنو، گھبراؤ نہیں. آپ نے کہا اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے اور کوئی شخص ننگے ہو کر طواف نہ کرے. یہ حدیث تمام کتابوں میں اس طرح ہے. میں نے دور حدیث والوں کو کہا کہ جہان بھر کے طرق تلاش کرو، برعکس طریق دکھاؤ، مجھے چاہیے، نہیں ملا. لا یحجن بعد العام مشرکن ولا یطوفن بالبیت عریان. میری بات سمجھ گئے؟ مشرک حج کرنے نہ آئے، اس میں خرابی اعتقاد کی ہے، اور عریان جس کے کپڑے نہیں ہیں وہ ظاہری ہے، اس کو بعد میں ذکر کیا، اعتقادی خبیث کو پہلے منع کیا. میری بات سمجھ رہا ہے؟ اب آگے دیکھو، میں نے جب یہ بورڈ لکھا، گیٹ پہ لگایا، مسئلہ کے حق کا علماء اہل سنت والجماعت، مسئلہ کے دیوبند، تو اس محلے کے بزرگ نمازی جو میرے بھی بزرگ ہیں، اکثر مر گئے دو چار باقی، انہوں نے آپس میں کہا یہ نہیں ہوتا تو وہ آ کے نماز پڑھ لیتے حضرت صاحب کو دیکھ کے، اور نماز پیچھے پڑھ کے واز سن کے شاید ٹھیک ہو جاتے. میں نے سن لی یہ بات، عصر کی نماز میں نے پڑھا لی، اس زمانے میں صحن میں ہوتی تھی. میں نے لوگوں کی طرح منہ موڑا، میں نے کہا ایک بات بتاتا ہوں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس صف میں کوئی کتا گدا اور خچر آ کے کھڑا ہو رہا ہے، آپ برداشت کر لیں گے؟ اس نے کہا کہ نہیں. میں نے کہا فتاوی بزازیہ میں لکھا ہے کہ بد اعتقاد کا صف میں آنا ایسا ہے جیسے حمار اور کلب کا صف میں آنا. اب جب مجھے یہ جزیہ معلوم ہے، میں کیسے برداشت کروں؟ میں نے کہا صاف ستھرے لوگ چاہیے، خلط ملط نہیں چاہیے، آدھے تیتر آدھے بٹھیر، صاف ستھرے. مومن مخلص، منافق کو کیوں نہ پسند کیا گیا، اس میں اخلاص نہیں ہے، اس کے قبلے کا پتہ نہیں ہے، وہ ظاہر کچھ کرتا ہے دل میں کچھ رکھتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے حالت حیض کے بارے میں. بھائی، عورت کو ایک حالت آتی ہے جس میں اس کے خون بہتا ہے، یہ اس کا جو رحم ہے بچہ دانی، وہاں سے خون آتا ہے، بقدرت الہی وہ صاف ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ 10 دن، کم از کم 3 دن، اکثر عورتوں کی اپنی عادات ہوتی ہے 5 دن 6 دن 7 دن. ان ایام میں اس پر نماز تو فرض ہی نہیں ہے، اور روزہ فرض ہوگا لیکن رکھے گی بعد میں، اور ان ایام میں خاوند اس کے ساتھ ناف سے نیچے استمتاع نہیں کرے گا، اوپر ناف سے اوپر پستان، سینے، منہ، چہرہ، ہونٹ، گال، یہ استعمال کر سکتا ہے، بشرطے کہ نیچے نہ جائے علاقہ ممنوع میں. اور اگر نیچے جانے کا ڈر ہو تو صوفی صاحب دور دور رہے. علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ شیطان کا بڑا حملہ ہوتا ہے تو ویسے عورت کی طرف اتنا میلان نہیں ہوتا، اور ان ایام کے اندر میلان پڑتا ہے، اور عورتیں بھی شرارتی ہوتی ہے ان ایام میں، ذرا زیادہ بناؤ سنگار ہو، سترگے تورے تورے، ان آئین کی گوری گوری ہو، او شکان لال بنا ہو. تو خاوند جوان ہے، پاک دامن ہے، عفیف ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں اس حالت میں ملاقات نہ کرے.
اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے حالت حیض میں ملنے کے بارے میں، قل ہوا اذن، آپ فرمائیے وہ گندی حالت ہے.
دیکھو پہلے شرک کو منع کیا، اب حیض کو بتانے کے لیے کہ اعتقاد کا صحیح ہونا ظاہری نجاست سے طہارت سے زیادہ ضروری ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، پس دور رہو عورتوں سے حیض کی حالت میں.
جب عورت پر دن گزر جائے، نہا لے، نماز پڑھ لے، تو پھر آپ اپنی کاروائی اسٹارٹ کر لیں. عورتیں بھی دھوکہ دیتی ہے، ابھی ایک دو دن باقی ہے اور تیار ہو گئی ہے. آئی سمجھ رہی عمر سے منقول ہے کہ مجھے کسی نے دھوکہ نہیں دیا، لیکن یہ عورت دے دی.
کبھی نماز نہیں پڑھی، آپ نے کہا نماز کیوں نہیں پڑھی، کہ آج کل ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اللہ کا حکم ہے. تو آدمی چپ ہو جاتے ہیں کہ اچھا پھر ٹھیک ہے.
اس کا کوئی ترمامیٹر نہیں ہے، بس وہ ایک ہی ترمامیٹر ہے. ولا تقربوهن، اور نزدیک نہ جانا عورتوں کے، یعنی حیض میں، حتی یطہرن، یہاں تک کہ پاک ہو جائے،
عدت کے ایام گزر جائے، اور حتی یطہرن مشدد،
یعنی نہا بھی لے. تو فقہا نے دو حالتیں بتائی، قبل الوقت اگر پاک ہو گئی تو ایک وقت گزر جائے اور نہا لے، اور اگر بعد الوقت پاک ہو گئی تو مکروہ ہے اس حالت میں ملنا، لیکن حیض کا امکان نہیں ہے، ناجائز نہیں ہو. فیضا تطہرنا، جب عورت حیض اور ماہواری سے پاک ہو جائے، فاتوہن، آؤ ان کی طرف، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے.
اللہ نے جو حکم دیا وہ ایک ہی جگہ ہے،
اور وہ آگے سے آنا ہے. ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ محبت کرتے توبہ کرنے والوں سے. اگر غلطی سے آپ نے ناجائز دنوں میں ملاقات کی ہے تو توبہ کرو. ویحب المتطہرین، اور پسند فرماتے پاک بازوں کو، پاکی پسند ہو.
اگر غلطی سے ایسا ہو گیا تو توبہ استغفار کافی ہے،
اور بعض روایات میں ہے کہ کچھ درہم و دینار خیرات کر لیں. نساؤکم حرس لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تمہاری.
جس طرح کھیتی میں آپ بیج ڈالتے ہیں فصل ہوتی،
آپ اس میں بیج ڈالتے ہیں تو گندم پیدا ہوتا ہے، مکئی باجرہ پیدا ہوتا ہے. اس طرح عورتوں سے ملاقات کرو کہ وہ بچے دے، تو بچے دینے کا راستہ ایک ہے، کوئی اور نہیں ہے. آیت میں اشارہ ہے کہ محل وتی متعین ہے. امام مالک کی طرف تہامین اور دجالین نے غلط مشہور کیا،
ان سے پوچھا گیا تھا، انہوں نے کہا اویف حالہ مسلم، کیا مسلمان بھی غلط طریقے سے مل سکتا ہے؟
تو جب اپنی بیوی سے اس راستے سے ملنا ناجائز و حرام ہے، تو پھر لڑکے کے ساتھ اور مرد سے غلط طریقے سے ملنا کتنا اکفر الکفر، اقبح القبائح، اور بدترین کائنات ہے. قوم لوط کو کہا گیا ما سبقکم بها احد من العالمین،
تم سے پہلے کسی نے بھی یہ گندا کام نہیں کیا.
نساؤکم حرس لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں.
کھیتی دیکھ کے فصل ڈالتے ہیں، گٹر لائن میں کوئی بیج نہیں ڈالتا.
وہ دوسری جگہ تو حرس نہیں ہے، وہ تو فرس ہے، گوبر کی جگہ ہے، دغل و ڈک زائد ہے، التسک ہے، خنزیرہ. عورت ہے تمہاری کھیتیاں ہیں. اشارہ دیکھو کیسے مقدس جملہ ہے. مرحبا اہلا وسہلا, کیا اعجاز قرآن ہے. ہم کس کتنے عنوانات اختیار کر رہے ہیں سمجھانے کے لیے, بات بندی نہیں ہے, لیکن قرآن نے ایک گڑچے میں کہا کھیت سمجھ کے بیج ڈالو. فاتو ہر سکم, آؤ اپنے کھیتیوں میں. اناشے تم, جیسے تم چاہو, دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو, وہ تمہاری مرضی ہے, مگر جگہ ایک ہوگی دو نہیں ہوگی. وقدموا لانفسکم, آگے بھیجو اپنے لیے توشہ, یعنی اولاد پیدا کرو. اولاد تو وہاں سے آتی ہے, پیچھے سے اولاد نہیں ہوتی. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. وعلموا, جان لو, انکم ملاقو, تم ان قریب اس سے ملنے والے ہو. وبشر المؤمنین, اور خوشخبری دے مسلمانوں. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لأيمانکم, مت بناؤ اللہ کو نشانہ اپنی قسموں کے لیے. ایسے قسم خدا کی, قسم پخ دے چے, قسم پخ دے چے, قسم انہم ہوئی ہو کنزلیم کہیں کھلے نے کنزلیم ہوئی ہو قسم. اللہ غلط بات, جب تک ضرورت نہ ہو قسم کھانا کذاب کی دلیل ہے. جب کلام مطالبہ کرے یا متکلم مخاطب مطالبہ کرے متکلم سے تو قسم کی ضرورت ہے, بغیر ضرورت کی قسم نہیں. بعض بزرگوں سے بے احتیاطی, سو بار قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں, سو بار اور دو سو بار, یہ افاقین کا طریقہ ہے. اور مت بناؤ اللہ کو نشان برائے تمہاری قسموں کے. انت برو, کہ نیکیاں نہیں کرو گے. وہ تتقو, اور تقوا نہیں کرو گے. وہ تسلحو بین الناس, اور اصلاح نہیں کرو گے لوگوں میں. واللہ سمیع علیم, اللہ سننے جاننے والا ہے. دیکھو قسم کی تین قسمیں ہیں. ایک یمینی لغو ہے, بے اختیار مجھ سے ایک جملہ نکلا, ارادہ تھا ہی نہیں. اور دوسرا ایک ارادتاً کھایا ہے لیکن ماضی کی قسم ہے, تو یمین غموس ہے, گناہ کبیرہ ہے. اور تیسرا ایک مستقبل سے متعلق ہے اور ارادتاً کہا ہے, اب اگر اس کے خلاف کیا تو کفارہ دینا پڑے گا, دس مسکینوں کو دو وقت کھانا, یا غلام آزاد کرنا, یا تین دن روزے رکھنا. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم, نہیں پکڑتے اللہ تم کو غلطی سے جو تمہاری قسم ہو جاتی ہے. یمین اللغو, واللہ باللہ تاللہ, الفاظ نکلے لیکن خیال اور ارادہ نہیں تھا, ماضی کی کوئی بات ہے. ولكن يؤاخذكم, لیکن پکڑے گا تمہیں, بما قسمت قلوبكم, وہ جو ارادہ کرتے ہیں تمہارے دل قصدن جو تم نے غلط کہا. اس پر اگر یمین غموس ہے تو گناہ ہے, اور اگر یمین منعقدہ ہے تو کفارہ ہے. واللہ غفور حلیم, اللہ بخشنے والا بردبار ہے. اب تم کو منع کیا کہ غلط قسمیں نہیں کھاؤ, تو اگر تم نے اپنی عورت کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا قسم کھا کے, للذین, واسطے ان لوگوں کے, یؤلون, جو قسمیں کھاتے ہیں, من نسائم, اپنی عورتوں کے بارے میں, تربس اربات اشور, انتظار ہے چار مہینے کا. چار مہینے تک ایک خاون قسم کھانے کے بعد بیوی کے قریب نہیں گیا, اور چار مہینے گزر گئے, خود بخود عورت باہر ہو گئی, طلاق بائن واقع ہو گئی. یہ بات لوگ کہتے ہیں نا کہ عورت ہے جو خاون باہر ملکوں میں ہے, چھ چھ مہینے سات سات مہینے, تو کہتے ہیں کہیں نکاح تو نہیں ٹوٹتا. نکاح تو تب ٹوٹے گا جب وہ قسم کھائے, کہے کہ میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا, اور اتنی مدت گزر جائے. فَإِن فَاو, اگر وہ لوٹ آیا چار مہینے کے اندر اندر, تو قسم کا کفارہ دے گا, اور بیوی برقرار ہے، اور اگر چار مہینے کے بعد رجوع کرے تو نکاح جدید ہوگا مہر اور شاہدین کے ساتھ.
فَإِن فَاؤُوا کے دو مصداق ہیں، فِي الْمُدَّةِ اَرَجَا عَنْ قَوْلِهِ فَحَلَّتْ لَهُ اِمْرَأَتُهُ وَعَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ أَنْ يَمِينِ
وَنِكَاحُهُ باق.
فَإِن فَاؤُوا بَعْدَمَا تَمَّتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِمْرَأَتُهُ بَعْدَتْ عَنْهُ وَإِنْ أَرَادَتَا أَنْ يَتَنَاكَحَا بِتَرَادِيهِمَا فَبِشَاهِدَيْنِ
وَمَهْرٍ جَدِيدٍ. دیکھیے شرع وقایہ ہدایہ فتح القدیر نہر باہر. فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر ان کا ارادہ طلاق دینے کا ہے تو بس ٹھیک ہے، آپ نے چار مہینے تک سکوت کیا، رہنے تو ہو گئی طلاق. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ پس بے شک اللہ سننے جاننے والے. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ اور طلاق شدہ عورتیں انتظار کرے گی اپنے بارے میں تین ماہواری.
ایک عورت کو خاون نے طلاق دی طہر میں پاکی کے دنوں میں، تو تین ماہواریاں گزر جائے اور خاون نہ کہے کہ میں رکھنا چاہتا ہوں اور نہ ہاتھ لگائے تو بائنہ ہو جائے گی، جدا ہو جائے گی، اس شرط پر کہ طلاق ایک یا دو ہو. اچھی طرح کان کھول کے سنو. وہ روئے زمین کا وسیع و نظر عالم، وہ فقیہ و محقق عبد الحی لکھنوی عمر بھر طلاق رجی و بائن میں غلطیاں کرتے رہے. توبہ توبہ توبہ. وہی تو ایک سیکنڈ کا مسئلہ ہے، ایک یا دو قبل العدت رجیے اور ایک یا دو بعد العدت بائن ہے، کیسے ختم ہو گیا؟ ایک طلاق دی یا دو دی اور عدت گزرنے سے پہلے قولن یا فعلن رجوع کر لیا تو رجی تھا، ٹھیک ہے رجوع. لیکن ایک دی یا دو دی اور عدت گزر گئی، تین ماہواریاں مکمل ہو گئی اور اس آدمی نے رجوع نہیں کیا، بانت بائنہ ہو گئی. اب دونوں کے ترازی سے دوبارہ نکاح ہوگا اگر چاہے، مہر مقرر ہوگا، گواہان ہوں گے. طلاق کے مسائل پیش آتے ہیں، علماء کو، فضلاء کو، بھائیوں کو یاد ہونا چاہیے. والمطلقات اور وہ عورتیں جن کو طلاق ہو چکی ہے، طلاق شدہ عورتیں، پختوں کے بھائی طلاق خزے چکم خزے تا طلاق ور کی اگے تا طلاق ہوئی او کم سڑے چھ طلاق ور کی اگے تا طلاقی ہوئی گٹا طلاقی. طلاق شدہ عورت انتظار کرے اپنے بارے میں تین ماہواری، تین حیض. حنفیہ کے نزدیک قرو سے مراد تین حیض ہے. والمسألة مدللة فی محلها فی الفروع والاصول ولا یحل لهن، جائز نہیں عورتوں کو یکتم نما خلق اللہ فی ارحامہن کہ چھپائے جو پیدا کیا اللہ نے ان کے بچہ دانی میں. ان کن یومن باللہ والیوم الاخر، اگر ہے وہ ایمان رکھنے والی اللہ و آخرت کے دن پر. بات سنو، عورت اگر حاملہ ہے تو تین ماہواریاں نہیں ہے، وضع حمل ہے، وہ نو مہینے بھی ہو سکتے ہیں، چھ سات مہینے بھی. تو عورتیں جھوٹ بول لیتی کہ میں صاف ہوں اور تین مہینے گزر گئے اور اب میں دوسری شادی کروں گی، تو فرمایا اللہ پر ایمان و آخرت پر تو جھوٹ مت بولو، جب تک پاک نہیں ہوئی ہے اور وضع حمل نہیں ہوا ہے عدت طویل ہوگی. طلاق ہر حال میں ہوتی ہے، کوئی حالت ایسی نہیں جس میں طلاق نہ ہو جائے، یاد رکھنا.
لیکن حاملہ کو طلاق اس لیے منع ہے کہ عدت طویل ہو جاتی ہے. ورنہ فقہا نے لکھا ہے طلاق الحامل یقع,
حاملہ کی طلاق درست ہے.
وعدتها وضع حملها, وضع حمل اس کی عدت ہے. وبعولتهن اور خاوند ان کے احق بردهن, حق رکھتے ہیں لٹانے کا. فی ذالک مدت کے اندر, ان ارادوا اصلاحا اگر ارادہ ہو ملنے کا. ولہن اور عورتوں کا حق ہے, مثل الذی علیہن جتنا ان پر ہے, بالمعروف. وللرجال علیہن درجہ اور مردوں کے ان پر درجے ہیں. واللہ عزیز حکیم اللہ غالب اور حکمت والے ہیں. الطلاق مرتان, طلاق تو ایک یا دو ہے. طلاق ایک ہونا چاہیے یا زیادہ سے زیادہ دو, کیونکہ طلاق ایک ہو یا دو ہو, آپ نے طلاق دی اور صلح نہیں ہوئی, نہ آپ نہ راضی ہوئے نہ وہ راضی ہوئی, عدت گزر گئی, خاتون پرائی ہو گئی, بائنہ ہو گئی, وہ آپ کی اجازت کے بغیر کہیں نکاح کر سکتی ہے. اور اگر آپ دوبارہ رکھنا چاہتے ہیں تو گنجائش ہے. اور عدت پوری ہونے سے پہلے تو کہہ دیتے قولن یا ہاتھ لگا لیتے فعلن تو رجوع ہو جاتا. یہ اس وقت کی طلاق ایک یا دو ہو. طلاق دو ہی ہو سکتی ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, بیوی کو رکھ لے دستور کے مطابق, او تصریحن یا جانے دے, بے احسان کھیگڑا وسروں کا, جوڑے دے دو, پیسے دو, بیوی بکسے لے جاؤ, یہ کپڑے زیورات آپ ہی کے ہیں, جہاں دوستی گئی تعلق یا زندگی گئی وہاں چیزوں پر لانا تو لے جاؤ, احسان کرو. ایک یا دو طلاق کے بعد رکھنے کی گنجائش, فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ او تصریحم بے احسان, عدت گزرنے دو تو رخصت ہو جائے گی. ولا یحل لکم ان تاخذوا, جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ لینے لگو. مما آتیتموہن, وہ جو ان کو دے چکے ہو, شیئن کچھ بھی, الا یخافا مگر اگر دونوں کو ڈر ہے, اللہ یقیم حدود اللہ کہ قائم نہیں کر سکیں گے اللہ کی حدوں کو, اور جدائی ٹھیک ہے بار بار لڑائی ہوگی. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ, اے طلاق اور طلاقہ کے رشتہ داروں, اگر تم بھی ڈرتے ہو کہ یہ قائم نہیں کر سکے گی خدا کی حدیں, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, کوئی وبال نہیں ہے ان پر. فی مَفْتَدَتْ بِهِ, وہ جو فدیہ دے عورت, بات سنو, بعض صورتوں میں عورت بہت تنگ ہوتی, وہ خاوند کو کہتی ہے میں مہر چھوڑتی ہوں, زیورات واپس کرتی ہوں, میری جان چھوڑو. اس کو کہتے ہیں خلع, افتدت بے, فدیہ دینے لگے عورت خاوند کو, پیسے دے کے جان چھوڑا دے. اور اگر خاوند کہے کہ مہر چھوڑ دو طلاق دیتا ہوں, گھر چھوڑ دو زمین چھوڑ دو طلاق دیتا ہوں, تو اس کو طلاق بالمال کہتے ہیں. تھوڑا سا فرق اور بھی ہے, آج کل عدالتوں میں عورتیں پیٹیشن دائر کرتی ہیں, وہ دولہے کو بلاتے ہیں, جب وہ نہ جائے تو ڈگری کر کے دیتے ہیں. اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ لڑکا ظالم ہے, رکھنے کا قابل نہیں ہے, عورت کے حقوق تلف ہو رہے ہیں, خاتون مظلوم ہے, عاجز ہے, مسکین ہے, ان کو ناحق پریشان کیا جاتا ہے, تو سرکاری عدالت کی حیثیت جرگے کی ہے, پنچایت کی ہے, اور جرگ اور پنچایت فسخ نکاح کر سکتی ہے. لہذا مفتی اس کی تائید کرے اور عدالتی فیصلے کو برقرار رکھے, اور خاتون کو کہے کہ عدت گزار کے کئی شادی کر لو.
تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، اس سے آگے مت بڑھو. ومن يتعد حدود اللہ، جو آگے بڑھا خدا کی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون، وہ لوگ ظالم ہی ہوں گے. دو تو ہو چکی تھی، فإن طلقها، اگر تیسری دی، دو دی اور اب ایک اور دی. فقہا نے استدلال کیا کہ ایک اور دو پہلے دے چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، پھر کبھی ایک دی، اب یہ ایک گزشتہ مری ہوئی کے ساتھ مل کر تین ہو گئی اور خاتون مغلظہ ہو گئی. تین تین ہے، ایک مجلس میں ہو، انت طالقن طالقن طالقن، یا تین جملوں سے ہو، انت طالقن ثلاثن، یا علیک واحد والثانی والثالث، یو دوا درے تفما طلاق ہے، یا تین مہینے میں ہو، یا زندگی بھر میں تین ہو، تین تین ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر بیوی کو دو کے ساتھ تیسری دی، خواہ متفرق ہو یا مجتمع ہو، ایک مجلس میں ہو یا کئی مجالس میں ہو، چاروں ائمہ کل محدثین پورے عالم کے متفق ہیں، تین طلاق جس طرح بھی ہو وہ تین طلاق ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، پس دو کے بعد اگر تیسری دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْد، پس حلال نہیں ہے یہ عورت طلاق دینے والے کو تین طلاق کے بعد، حتیٰ تن کے حضو جن غیرہ، یہاں تک کہ نکاح کر لے کسی اور خاون سے. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے بھی طلاق دی، فلا جناح علیہما، کوئی وبال نہیں ہے ان دونوں پر، ایت راجع آ کے رجوع کر لے، سابقہ نکاح بحال کرے، ان ظن یقیم حدود اللہ، اگر انہیں گمان ہے کہ قائم کر سکیں گے خدا کی حدیں. وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، بیان فرماتے ہیں اس قوم کے لیے جو جانتے ہو. تین طلاق تین ہے، زائد القوثری کی کتاب الاشفاق فی رد نظام الطلاق، اور شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان کی کتاب ہے عمدۃ الاساس فی حکم طلاق الثلاث. اللہ اکبر. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم نے معارف القرآن میں اس جگہ تین طلاق پر کلام کرتے ہوئے مولانا سرفراز خان صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا ہے. مولانا سرفراز خان صاحب دارالعلوم دیوبند میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے شاگرد تھے، گویا استاد نے شاگرد کے علم پر اعتماد کیا ہے. اور شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. غیر مقلد وہ تین طلاق کو مختلف ہیلو حوالوں سے آگے پیچھے کر رہا ہے. پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ تین طلاق کا عدم وقوع یہود کا مذہب ہے، اور وہیں سے روافض نے لیا ہے، اور روافض اور غیر مقلد کی جڑیں ایک ہیں، عدم اعتماد علی الاصحاب. یاد رکھیں، عدم اعتماد علی الاصحاب میں روافض اور غیر مقلد یکساں ہیں. یہ بھی 20 رکعت تراویح کے منکر ہیں، یہ بھی جمعہ کے اذان اول کے منکر ہیں، یہ بھی جنازہ بالجہر کے قائل ہیں، تمام فضولیات کے مرتکب ہیں. اللہ اکبر. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو بھی اپنے زمانے میں کچھ سوئی زن ہو گیا تھا اور انہوں نے تین طلاق کے بارے میں منفرد رائے ظاہر کی. اللہ جزائے خیر دے امام مدینہ کے سب سے بڑے امام عبدالعزیز صالح جو قاضی القضات اور رئیس الشؤون تھے, انہوں نے ایک قضا کی اور تمام قاضیوں سے دستخط لیے اور اس میں لکھا ہے کہ تین طلاق تین ہے, خواہ ایک کلمے سے ہو یا تین کلموں سے ہو, ایک وقت میں ہو یا مختلف اوقات میں ہو, اور اس کے بعد بغیر حلال شرعیہ کے دوبارہ خاوند اول کے لیے حلال نہیں ہوگی. حلال کا ثبوت تو آیت سے ہے کہ جب تک کوئی اور نکاح نہ کرے پہلے والے کے لیے جائز نہیں ہوگی. ایک آدمی نے عورت کو تین طلاق دی, چاروں ائمہ جمہور صحابہ تابعین اتباع محدثین حتی البخاری سب متفق ہے کہ تین تین ہے, اور اب بغیر حلال شریعہ کے دوبارہ گنجائش نہیں. اب وہ مارے مارے پھر رہا ہے, گھر اجڑ گیا, بچے رل جائیں گے, نسبوں میں تفریق ہو جائے گی, بھائی چپکے سے کسی کو لے جاؤ دو تین دن کے لیے, مہمان بناؤ گھر میں. آج ایک طالب علم گیٹ پہ داخل ہوا, 20-25 سال پہلے کا واقعہ ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے جی, کیا ہے؟ ٹیپ ریکارڈ ہے جی. اور یہ جوڑے ہیں, کہاں گئے تھے؟ ماریں گے تو نہیں, نکالیں گے تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں خیریت, کہاں لالا کرنے گیا تھا. میں نے کہا تو کیا لیا؟ کہا ایک ٹیپ ریکارڈ, کیٹرون کے ایک تان اور 3000 روپے. میں ہوں اور خز احمد اٹیل والا سوئٹزرلینڈ سے رہا. تو استغفر اللہ, بارہ شریعت کا حکم ہے کہ اس طرح حلال ہو جاتی. اور وہ جو ناراضگی آئی ہے وہ تو اجرت پر آئی ہے کہ دندے نہ بناؤ. اگر کسی مسلمان کو ضرورت ہے اور اس کا گھر آباد ہوتا ہے تو آپ ہاں کر لیں, چلو. لا الہ الا اللہ, فَإِن طَلَّقَهَا, پس اگر طلاق دے دی خاوند نے بیوی کو تیسری بھی, فلا تحل له, اب حلال نہیں ہے اس خاون کے لیے, من بعد اس کے, حتی تن کہ زوجن غیرہ, یہاں تک کہ نکاح کر لے کسی اور آدمی سے. فَإِن طَلَّقَهَا, پس اگر وہ طلاق دے دوسرا, فلا جناح علیہما, کوئی وبال نہیں ہے ان پر, ائیہ تراجع, کہ آپس میں رجوع کر لے, ان ظن یقیما حدود اللہ, اگر گمان ہے کہ قائم کر سکیں گے خدا کی حدیں, وتلک حدود اللہ, اور یہ اللہ کی حدیں ہیں, یبینھا لقوم یعلمون, بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہو. شان ورشا سے رحمت اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ کوئی مضبوط عالم جس کا علم رساں ہو اور اطلاع اسانید و آثار میں خوب ہو اور مذاہب میں پختہ ہو, اور وہ حافظ ابن قیم اور ابن تیمیہ اور قاضی شوکانی اور نواب صدیق حسن قنوجی کو جوابات دے دیں. استاد محترم حضرت بنوری نے مصر میں عباسی منزل میں زید الکوثری کو دیکھا, اور زید الکوثری کی یہ کتاب الاشفاق دی. حضرت بہت زیادہ خوش ہوئے. آپ اس وقت ڈابیل میں تھے ہندوستان میں, وہاں سے آپ تشریف لے گئے دارالعلوم دیوبند, اور وہاں حضرت شاہ انور شاہ صاحب کے محلے میں کاشان انور کے سامنے حضرت مولانا انور شاہ صاحب کا مزار مبارک ہے. آپ نے یہاں آنے سے پہلے نوافل پڑھے, تلاوت کی, شاہ صاحب کو بخشا, اور پھر
قبر مبارک پر بیٹھ کر بتایا کہ حضرت داغستان ترکیہ کا ایک سابق شیخ الاسلام مصر آئے، آپ باسی منزل میں شاگردوں کے ہاں ٹھہرا ہے، بہت وسیع النظر عالم ہے، اور انہوں نے امت کی طرف سے ابن تیمیہ اور ابن قیم اور قاضی شوکانی اور نواب صدیق حسن قنوجی کو جوابات دیے. کتاب کا نام ہے الاشفاء فی رد نظام الطلاق. حضرت فرماتے تھے کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضرت الاستاذ مولانا انور شاہ کے ہاتھ میں الاشفاق ہے، وہ مختلف جگہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور فرماتے کہ ماشاءاللہ تحقیق کا حق ادا کیا ہے، ماشاءاللہ فکفا و شفا وللہ درہ جمال بحر فی الکوز، علوم کو ایک کوزے میں سرائی میں بند کیا. چنانچہ مصر جا کے استاذ بنوری نے زید القوثری مرحوم کو خواب سنایا، آپ پر رقت طاری ہوئی، دیر تک آپ دیدہ رہے اور فرمایا روئے زمین کے اتنے بڑے محدث اور فقی نے، گو عالم منام میں ایک فقی و محدث کے خواب میں میری تصنیف پر رضامندی ظاہر کی، میرے نزدیک اس کی قبولیت عند اللہ کی دلیل ہے. شیخ مرشد نے جو عمدۃ الاساس لکھی، حقیقت میں اس کتاب کی ترجمانی کی اردو میں. علوم بہت ہے، اس بارے میں بہت کچھ تفصیل کر سکتا ہوں، لیکن آپ کا وہ ٹیسٹ دیکھ کر کے بہت دل دکھا ہے کہ آپ کتنے کچ فہم ہیں اور کتنے قلیل الاطلاع ہیں، اور آپ نے لکھنے میں اپنے آپ کو کیا رسوا کیا ہے، کوئی ایک سوال کا جواب صحیح نہیں دیا گیا. اس لیے بیان کرتے ہوئے اچانک مجھے یاد آ جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے. کوئی ایسی تحریر اس میں نہیں آئی جس کے ساتھ آدمی خوش ہو جائے کہ واقعی ہم زندہ خانے میں پڑھا رہے ہیں، مردہ خانے میں نہیں، اور یہ لوگ لکھنا جانتے ہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں لکھا ہے. چاہیے کہ 20 اور 23 رمضان کے درمیان میں ایک اور جائزہ آپ کا ہو جائے. وہ اتنا تھوڑا پڑا تھا صرف 10 دن، اور اس کے لکھنے میں آپ نے سخاوت نہیں کی، آپ نے ترتیب و تدوین سے کام نہیں لیا. صرف میں اکیلے نہیں، ناظم اعلی ہے، ان کے آوان ہے اور مولوی صاحبان، سب کو تاکید کی ہے کہ پورا دیکھ لو. بمشکل میرے خیال سے 20-25 آدمی انعمت علیہم کا مصداق ہوں گے، باقی مغضوبین اور ضالین، مطرودین اور متروکین، خائبین اور خاسرین. یعنی اس سوال کے جواب دینے میں بھی دیانت نہیں کہ شیخ کے معمولات لکھے، پھر شیخ سامنے بیٹھ کے چائے پیتے دائیں معمول لکھے دادا غلو بوجھے تو ہوگا دادا جواب دے. زور پڑا کے ادھر بیٹھے رہتے ہیں، تبلیغ والوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر وہاں جا کے چائے پی دے، وہاں نر بچیا شاہ ستا پر آت لو ایم خوشحالی کڑی ہوئے چھے نر پیدا شو ہے ارمان دے. آدمی تسلی سے لکھے کہ حضرت جب خود نماز پڑھا لے اور طبیعت میں بشاشت ہو، کوئی ضروری مسئلہ بیان کرتے، کبھی قرآن سے، کبھی سنت سے، کبھی فقہ سے، کبھی لوگوں کی یا طلباء اور نمازیوں کی اصلاح سے متعلق. دن میں 3-4 گھنٹے دورے تفسیر ہوتا ہے، اور اس سے فارغ ہو کے آرام کا وقت ہوتا ہے، طبیعت صحیح ہو تو 5 نمازیں خود پڑھاتے ہیں، ظہر کے بعد مصلے پر بیٹھتے ہیں، اس دوران جامع میں تبلیغی تعلق ہے اور ایک تسلسل ہے کہ طلباء، اساتذہ، خادمین، ناظمین میں سے ایک فرد نصاب تبلیغ پڑھتا ہے بمعاد فضائل درود کے، اور دعا ہوتی ہے، شیخ اس کے بعد دعا میں باقاعدہ شریک ہوتے ہیں، ان کی دعا قدر طویل ہوتی ہے، کچھ طلباء اس میں بھی آ کے شریک ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ لکھنے کا تھا، پھر آرام کا اور دفتر جانے کا وقت ہوتا ہے، عصر میں پھر حاضر ہوتے ہیں، عصر کے بعد چونکہ طلباء کی چائے ہے اور شاید ضروری کام کے لیے باہر جانا ہو تو کوئی تفصیلی معمول نہیں ہے، کبھی کبھی کوئی ضروری مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، تمام طلباء، فضلاء، متبعین شریک ہوتے ہیں، یہ شہری آلودگی کو ختم کرنے کے لیے اور باقاعدہ امن کے قیام کے لیے مؤثر جانا گیا۔ اس سے پہلے بھی شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز علماء دہلی و دیوبند کا معمول رہا ہے کسی ایک نماز کے بعد سورہ یاسین باقاعدگی سے پڑھنا اور دعا مانگنا۔ عشاء کی نماز کے بعد تین دفعہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ اخلاص، تین دفعہ آیت الکرسی، تین دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر 100 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور 100 بار کوئی سے استغفار، اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور پھر خیر و عافیت، قیام امن و حفاظت کی دعائیں۔ یہ لکھنا تھا اس طرح آنگا ولی بانگا۔ اگر وقت نے ساتھ دیا تو میں آپ کی تحریر لا کر سنانا چاہتا ہوں، مگر نیٹ والوں سے گزارش کریں گے کہ باہر والوں کو نہ سنائے۔ آئی بھائی جا سوکرا گلی دے سرو نے ڈیر دیا سلائیے جی نشتا انداسو کل ابل پہ آ، لوگوں کی مثال جیسے 100 اونٹوں، لا تجد فیہا راہلا، سواری کا قابل ایک بھی نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے۔ آئے آئے، اے پغم شریک میں پیدا نہ کو، او دنیا میں چاڑ کڑا گٹ پگٹو کر دے دما، اے پغم شریک میں پیدا نہ کو، او دنیا میں چاڑ کا دریا بنا چاڑاؤ۔ مارا آپ کے ٹیسٹ سے اور جائزے سے تکلیف پہنچی ہے مجھے، صحیح بات یہ ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جس وقت تم طلاق دے چکے ہو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، بس وہ پہنچنے لگے اپنی عدتوں کو، طلاق دینے کے بعد جب تک عدت گزری نہیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، بس روک لو ان کو دستور کے مطابق، اوسر رہو ان بھی معروف، یا رخصت کرو ان کو دستور کے مطابق تاکہ بائنا ہو جائے، ولا تم سکو ان درار لیتا تدو، نہیں روکو ان کو تکلیف دینا دینے کے لیے تاکہ زیادتی کرو، امیہ فال ذالک، جو خام خا تکلیفیں دے، فقط ظلم نفسہ، وہ واقعی خود ظالم ہوگا۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور مت سمجھو اللہ کے دین کو ہنسی مذاق۔ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ استہزاء بالآیات کفر ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے مطلق فتویٰ دیا ہے اہانت العلماء کفر پر۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو خدائی نعمت جو تم پر ہوئی ہے، وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اور وہ جو اتارا ہے تم پر قرآن و سنت، یعظکم بھی نصیحت کر دے تم کو اس سے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلاق دے چکے عورتوں کو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، بس وہ پہنچ بھی گئی اپنی عدتوں کو، فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ، پس مت روکو انہیں، اَيَّنْ كَحْنَا أَزْوَاجَهُنَّ، کہ نکاح کر لے اپنے خاوندوں سے۔
بھائی اگر ایک اور دو طلاق ہے تو بائنہ ہے نا، عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے،
نکاح جدید جسے کہتے ہیں۔ اذا ترادوا بینہم بالمعروف، جب خوش ہو آپس میں دستور کے مطابق، ذالک یعاذ بہ، یہ نصیحت کی جاتی ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو کوئی ایمان رکھتا ہو تم میں اللہ و آخرت کے دن پر، ذالکم ازکی لکم، یہ پاکی ہے تمہارے لیے اطہر اور صفائی ستھرائی ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں دودھ پلائے گی بچوں کو دو سال پورے۔
تو دو سال پورا تو حق ہے، اچانک اب بچے کو دودھ بند کرو گے تو مر جائے گا۔ بسکٹ اور دودھ، چاکلیٹ اور دودھ اور چیزوں کے ساتھ مانوس کرو، تو حنفیہ نے کہا ہے کہ ڈھائی سال مناسب ہے، دو سال قطعی ہے، اور ثلاثون شہرا یہ تدریباً ہے، تمریناً ہے۔ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ اولاد کی تربیت اور دودھ پلانے کی ذمہ داری ماں کی نہیں باپ کی ہے، یہ ایک جزیہ غلط ہے، یہ اس کے لیے تو ہے جن کو طلاق ہو چکی ہے، لیکن عام حالات میں آیت بتاتی ہے کہ والوالدات یرضعن، ماں کے ذمہ ہے بچے کو دودھ پلانا، ایسی فقہ کارگر نہیں ہے جو آیات و حدیث کے خلاف۔ اور مائیں دودھ پلائے بچوں کو دو سال پورے، لمن ارادا یتم الرضاع، جو چاہے کہ مدت رضاعت پوری کرے، وعلی المولود له، اور جس کا بچہ ہے، مولود لہو باپ کو کہتے ہیں، رزقہن، روزی دے عورت کو، وکسوتہن، کپڑا دے، بالمعروف، دستور کے مطابق، بچے کو دودھ پلا رہی، لا تکلف نفس الا وسعها، تکلیف نہیں دی جاتی کسی کو مگر اس کی توفیق کے مطابق، لا تضار والدہ تم بھی والدہ، نہ تکلیف دی جائے گی ماں کو بچے کی وجہ سے کہ وہ پلانا چاہتی ہے اور آپ نہیں چھوڑ رہے۔ علماء نے استدلال کیا ہے کہ جدائی کے باوجود بھی بچہ دس سال اور لڑکی بارہ سال تک ماں کی تربیت میں رہے گی، اور اخراجات دونوں کو ماں باپ دے گا۔ طلاق اور جدائی کے باوجود بچے ماں کے پاس رہیں گے، باپ کے پاس رکھنا ناجائز و حرام ہے، الا یہ کہ خاتون خود کوئی عذر کر لے، شادی وغیرہ کر رہی ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اگر وہ ارادہ کر لے دودھ چھوڑنا بچے کا، کہ بچے سے دودھ چھوڑا لے، انت راضٍ منہما، راضی خوشی سے، وَتَشَاورٍ، اور مشورے سے، کہ مزید دودھ پینا بچے کا ٹھیک نہیں، ممکن ہے دوبارہ حامل آؤ، فلا جناح علیہما، کوئی وبال نہیں ہے ان پر، جدا کر لیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تمہارا ارادہ ہے کسی اور سے دودھ پلانا بچوں کو، فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، کوئی اعتراض نہیں تم پر، سپورٹ کر لو جو تم دینا چاہتے ہو دستور کے مطابق، وہ جو دوسری دودھ پلائے گی اس کا بھی ریٹ طے کر لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں تک طلاق کی تفصیل تھی اور ان کی عدتوں کے مسائل، اب وفات کی تفصیل ہے۔ وفات تو آخر میں ہوتی ہے نا، عموماً طلاق کے مسائل پیش آ جاتے ہیں۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے، ویذرون ازواجن، اور چھوڑ دیتے بیویوں کو، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، انتظار کرے گی اپنے بارے میں چار مہینے دس دن۔ عدت الوفات عام حالات میں چار مہینے اور دس دن ہے۔
چار مہینے اور دس دن، 132 دن گننا پڑتا ہے. 120 دن تو چار مہینے ہو گئے، اور دس دن وہ ملا لو 132. 132 دن گننا چاہیے وفات کے دن سے. 132 دن جب خاتون پر گزر گئے اور وہ حاملہ وغیرہ نہیں ہے، ورنہ وضائے حمل ہو جائے گا، تو چار مہینے دس دن کے بعد اس خاون مرحوم اور اس کی نسبت سے عورت آزاد ہے. اب اگر کہیں اور نکاح کا موقع ملتا ہے تو کر سکتی ہے. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ پہنچنے لگے عدتوں کو، چار مہینے دس دن ہو گئے نا، فلا جناح علیکم، کوئی وبال نہیں تم پر، فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف، وہ جو کر گزرے گی عورت اپنے بارے میں دستور کے مطابق، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، کوئی اعتراض نہیں تم پر وہ جو پیشکش کی عورتوں کو نکاح کے پیغام کا. ایک عورت عدت میں ہے اور آپ ان کو کہے کہ آپ تنہا نہیں رہے گی، اللہ آپ کا سبب کر دے گا، یہ تو مت کہو کہ آپ میرے ساتھ شادی کریں، یہ تو بری بات ہے، عدت وفات گزر رہی ہے. عربی میں یہ بھی ہے کہ انت نافقہ، پشتوں میں استاد مولانا لطف اللہ آستے تھے، وہ داخو بالکل سرگندا صریح جملہ تھا کہ مال لے کوٹا نہ دے، مال لے کرا دے. یعنی اشارے کنائے سے اس کو کہو کہ میں آپ سے نکاح کر لوں گا، لیکن صریح مت کہو، دل نہ دکاؤ، کیونکہ وہ وفات کی عدت گزار رہی ہے. نہیں ہے اعتراض تم پر، وہ جو تعریض کرو عورتوں کے پیغام نکاح ہے، اس کو تعریض کہتے ہیں. یعنی مجھ کو اگر 20,000 بھی دے میں نہیں کروں گا، یہ تعریض ہے کہ آپ نے کیوں 20,000 لے کے یہ کیا ہے. اس کو دیکھیے علم البدیع مختصر المانی کا، او اکننتم فی انفسکم، یا چھپایا دل میں، علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو پتا ہے تم ضرور عورتوں سے کہو گے، ولیکن لا توعدون سرا، چوری چپ کے وعدے نہ کرو، الا ان تقولوا قولا معروفا، دستور کے مطابق کوئی بات ہو. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، ارادہ نہ کرو نکاح کرنے کا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنی مدت کو. معتدہ کے ساتھ نکاح باطل ہے. وَعَلَمُوا، جان لو، ان اللہ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اللہ جانتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. فَاحْذَرُوهُ، بس اللہ سے ڈرو. وَعَلَمُوا، جان لو، ان اللہ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا بردبار. لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، کوئی اعتراض نہیں ہے تم پر اگر طلاق دی تم نے عورتوں کو، مَعْلَمْ تَمَسُّوهُنَّ، او ابھی تک ان کو چھوا تک نہیں، صرف نکاح ہوا، ملنے سے پہلے پہلے جدائی ہوئی. او تفریدو لہن فریدا، یا مقرر نہیں کیا تم نے ان کے لیے کوئی مہر، مہر تک نہیں، صرف نکاح ہوا مہر طے ہوگا. ومتعوہن، جوڑا دو ان کو، اچھا سا فائدہ دو، علی الموسعِ قدرو، مالدار اپنی توفیق کے مطابق، وعلی المقتر قدرو، تنگ دست اپنے حساب سے، متاع بالمعروف، یہ سامان ہے دستور کے مطابق، حقا علی المقصرین، یہ دینا چاہیے احسنیوں کو. ایک خاتون سے نکاح ہوا اور میاں بیوی کے آپس میں ملاقات سے پہلے پہلے طلاق ہو گئی اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، تو بس کچھ قیمتی کپڑے توفیق کے مطابق حوالے کرو، روانہ کرو. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم نے طلاق دی عورتوں کو، مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اس سے پہلے کہ ان کو چھو لیتے، خلوت صحیح بھی نہیں ہوا، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور مہر مقرر کر چکے تھے، پہلی صورت میں تو مہر بھی نہیں تھا. فنصف ما فرضتم، بس آدھا دینا پڑے گا مقرر مہر کا.
جب نکاح ٹوٹ گیا آپس میں ملنے سے پہلے پہلے تو مہر آدھا ہو گیا. آپس میں مل لیتے یا اتنا وقت مل لیتا جس میں ملاقات کر سکتے تھے تو پورا مہر ہوتا. الا یعفونا، مگر یہ کہ معاف کر دے، کبھی آدھا بھی نہیں لیتی. او یعفو الذی، یا معاف کرے وہ شخص، بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں ہے گرا نکاح کا. مرد مرد کی معافی یہ کہ پورا مہر چھوڑے، خاتون کی معافی یہ کہ آدھا بھی نہ لے. وان تعفو، اے مرد تم معاف کرو، اقرب للتقوی، یہ زیادہ نزدیک ہے اللہ سے ڈرنے کے. ولا تنسوا الفضل بینکم، اور بھولنا نہیں احسانات ایک دوسرے سے، طلاق کے باوجود اچھے تعلقات ہونا چاہیے. ان اللہ بما تعملون بصیر،
بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے.
طلاق، نکاح، رضاعت، عدت، وفات وغیرہ میں الجھ کر کہیں نمازیں ضائع نہ ہو جائیں. حافظوا علی الصلوات، خیال رکھو نمازوں کی. والصلاۃ الوسطی، خاص کر نماز عصر کی. وقوموا للہ قانتین، اور کڑے رہو اللہ کے لیے عاجزی سے. علماء کہتے ہیں قیام نماز میں فرض ہے، اور قنوت سے مراد عاجزی اور دعا ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خوف ہوا، نیچے اتر نہیں سکتے، فَرِجَالًا، پس پا پیادہ، پا پیادہ، رجال راجل کی جمع ہے، بخاری ترجمہ کر رہا ہے، یعنی پا پیادہ، پیروں پہ کھڑے ہو کے. اور دوسرے امام کرتے ماشیاً، چلتے ہوئے نماز نہیں ہو سکتی. اور رکبانا، یا آلت سواری میں، آپ کو پتا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے گاڑی کا ٹھہرنا، سیٹ پر بیٹھے بیٹھے آپ نیت کر لیں، آپ خامخواہ نمازیں ضائع کرتے، اپنے آپ کو فقہ کا مسکین بناتے ہیں. بھائی گاڑی والوں کو کہو اب پہلے سے شرط لگاؤ، ٹائم ٹائم پر اتارو گے، نہیں ہے ممکن ایسے حالات پیش آئے، آپ پڑھ لیں بشرطی کی وضو ہو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم پر امن ہو گئے، وہ خوف خطرہ جاتا رہا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، صحیح نماز پڑھو، کما علمکم، جیسے تمہیں سکھایا، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ جو تم نہیں جانتے تھے. خوف، صلات خوف، ایک وہ جو مجاہدین پڑھتے ہیں میدان جنگ میں، آدھا امام کے ساتھ آدھا جہاد میدان میں، اور ایک وہ کہ آپ خود خوف زدہ ہے، گھوڑے سے اتر گئے دوبارہ بیٹھ نہیں سکیں گے، نیچے اتر گئے تو بھیڑیا شیر کھا جائے گا، لٹ جاؤ گے. جس حالت میں ہے، الا ای جہت قدرت دابته، فقہا کہتے جس طرف سواری کا منہ ہو وہی آپ کا قبلہ ہے. ابن عباس کہتے ہیں وللہ المشرق والمغرب، اینما تولوا فثم وجه اللہ، نزلت فی السفر، نزلت للخطر والضرر. دیکھیے تفسیر مدارک، والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے، ویذرون ازواجاً، اور چھوڑ دیتے ہیں بیویوں کو، وصیت لازواجہم، وصیت کی جائے بیویوں کے حق میں، متاعاً الی الحول، کہ ایک سال تک ان کو رزق دیا جائے، غیر اخراج، گھر سے نہ نکالی جائے. پہلے پہلے یہ حکم تھا، پھر وہ چار مہینے دس دن آئے یہ منسوخ ہوا. فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ خود نکلی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی وبال نہیں تم پر، فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ، وہ جو عورتیں کرتی اپنے بارے میں دستور کے مطابق. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ غالب اور حکمت والے ہیں. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، ہر طلاق شدہ عورت کا ساز و سامان دستور کے مطابق، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر، ہر طلاق شدہ عورت کو کوئی تحفہ وغیرہ دے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یوں بیان فرماتے اللہ تم کو آیتیں،
لعلکم تعقلون، تمہیں چاہیے کہ عقل سے کام لو. وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا واخرا، وصلى اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نعوذ بك من جميع المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. يا الله ہمارا درس آسان فرما، قبول و مقبول فرما. اللہ پورے ملک اور حالات شہر کے حالات سازگار بنا، ہر جگہ امن قائم فرما. علماء و دین پڑھنے والے اور تعاون کرنے والے، مسجد اور مدرسوں کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کو حفظ و امان عطا فرما. اللہ روزے آسان فرما، قبول و مقبول فرما. تراویح، ختم قرآن، تلاوت، ذکر، دعا اور دیگر طاعات اور رمضان المبارک کے شایع نشان عبادات اور اس کی توفیق اور قبولیت عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.